بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وإسرة السيدين الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سيرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اس سے پہلے ترپن تقاریر میں پیغمبر اسلام کی عمر کے 53 سالوں کے حالات بیان کیے گئے تھے، اور آج الحمدللہ یہ 54ویں تقریر ہے جو موجودہ سال کی نویں تقریر ہے، اور گزشتہ 4 مسلسل تقاریر ہجرت کے عنوان پہ ہو رہی تھی. اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں دیا گیا کہ رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ کفر اختیار کرنے والے اپنے منصوبے بنا رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ بِكَ، جب یہ لوگ تمہارے بارے میں اپنے منصوبے بنا رہے تھے، الَّذِينَ كَفَرُوا، اور منصوبہ یہ تھا کہ نجس میں تو تھا کہ یا تو تمہیں قید کر دیا جائے، اور یقتلوں کا یا تمہیں قتل کر دیا جائے، اور یخرجو کا یا تمہیں جلا وطن کر دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ، یہ سب اکٹھا اس منصوبے میں شریک تھے، لیکن وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا اور منصوبہ بنانے والا کون ہے. تو ہجرت جس پس منظر میں واقع ہوئی اس کا پورا تذکرہ قرآن کریم کی آیت میں آ گیا، لیکن یہ منصوبہ بندی یا یہ میٹنگ اس میں یہ ساری تجاویز پیش کی جا رہی تھی، اس وقت ہوئی کہ جب کفار مکہ ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے کہ مکہ شہر تو خالی نظر آتا ہے، جو ہمارے دشمن تھے، جن کو روزانہ ہم ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے، ایک ایک کر کے تقریباً سب مکہ چھوڑ کے چلے گئے. اس مرتبہ گھبراہٹ کو پریشانی ہوئی، اور یہ عین وہی ماحول ہے جس کا تذکرہ گزشتہ 4 تقاریر سے ہو رہا تھا کہ مدینے کے مسلمانوں کی جانب سے پیشکش ہوتی ہے، اور 3 سال متوافق مسلمانہ نے مدینہ مکے میں آ کے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے رہے. پہلے سال تو خیر کچھ پیغمبر ان کے پاس پہنچے مینا کے میدان میں، دوسرے اور تیسرے سال ان لوگوں نے پیشکش کی، اور تیسرے سال کی بیعت کے بعد پیغمبر نے تمام مکی مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب تمہیں شہر مکہ چھوڑ کے چلا جانا ہے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام معراج کے سفر کے بعد سے مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے. ہجرت یعنی اپنے وطن کو چھوڑنا، اس سرزمین کو چھوڑنا کہ جہاں آبا و اجداد کی ہڈیاں دفن ہیں، اس مقام کو ترک کر دینا کہ جہاں انسان پیدا ہوا، اس کا بچپنا گزرا، اس کی جوانی گزری، جہاں اس کے دوست ہیں، جہاں اس کے رشتہ دار ہیں، جہاں سکھ سکھ میں اس کے ساتھی ہیں، جہاں اس کی برادری ہے، جہاں اس کا قبیلہ ہے. آج بھی لوگوں کو خاصا مشکل لگتا ہے، 1400 سال پہلے کے عرب ماحول میں تو اس کو تقریباً موت کے برابر سمجھا جاتا تھا، قبائلی ماحول ہے عرب کا. خمیرے سے جدا ہونے والا اس جانور کی مانند ہوتا تھا کہ جو اپنے گلے یا ریوڑ سے بچھڑ گیا اور تمام جنگی جانوروں کا نشانہ بن جاتا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے کرتے پیغمبر اسلام سے کئی سال گزار دیے. خصوصاً معراج کے سفر سے واپسی پر جو پیغمبر اسلام ایک دعا لے کے آئے اور جس دعا کو پیغمبر اکثر تلاوت کر رہے ہیں معراج اور ہجرت کے درمیان رب ادخلنی مخرج صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارا مجھے جس مقام میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ, اور جس مقام سے مجھے نکلنا ہو تو سچائی کے ساتھ, اور میرے ایک مددگار مقرر فرما. یہ دعا جو سورۃ بنی اسرائیل میں آئی ہے معراج کی رات پیغمبر کو دی گئی اور مسلسل اس کی تلاوت ہو رہی ہے تاکہ مکے کے مسلمان ذہنی طور پہ تیار ہو جائے کہ اگر سچائی کا معاملہ پیش آ جائے تو اپنے وطن کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور اجنبی مقام داخل بھی ہوا جا سکتا. اور اس کے علاوہ اسی عرصے میں پیغمبر اسلام نے دو یا تین خواب دیکھے. خواب رسول ایک قسم کی وحی ہوتا ہے جس میں اکثر پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کو مسلمانوں کو یہ بتا رہے کہ کل رات کو میں سویا تھا تو میرے پروردگار نے کھجوروں والی ایک زمین مجھے دکھائی اور مجھے یہ پیغام دیا کہ ایک دن مجھے وہاں پہ جانا ہے. تین چار مرتبہ یہ خواب پیغمبر اسلام نے تکرار کے ساتھ مسلمانوں کو سنائے. کھجوروں والی سرزمین جو کہ مدینہ اور مکے کے مسلمان تو مسلمان کافر بھی جانتے ہیں, کیونکہ مدینے سے آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ, اس لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا. لیکن جب مدینے والوں نے منا کے میدان میں تیسری مرتبہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ سے بیعت کری تو اب پیغمبر کی طرف سے اس نے عام بلکہ حکم عام ہو گئے کہ جس جس مسلمان کے لیے مکہ چھوڑنا ممکن ہے اس کے لیے یہاں رہنے کی اجازت نہیں. اور آہستہ آہستہ ان کو پیغمبر اسلام نے ہجرت کروانا شروع کی. ترتیب پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے رکھی کہ پہلے کون لوگ جائیں گے, کس طرح سے لوگ جائیں گے, کیونکہ شروع میں اتنا آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بھیجنا کہ ایک دم سے کفار مکہ کے کان کھڑے نہ. خصوصاً اس سال جو مدینے کے حاجی آئے تھے منا کے میدان میں ان کی وجہ سے جو گڑبڑ ہوئی تھی وہ آپ نے گزشتہ تقریب میں سنا, تو کفار مکہ پریشان ہے کہ مدینے والوں نے ضرور کوئی سازش کی ہے جو ان کے لال پاس ہے. تو اب پیغمبر اسلام اور یہ چاہتے کہ ایک دم اتنا بڑا قافلہ مکے سے نہ نکلے اور اتنے سارے آدمی نہ نکل جائیں کہ کفار مکہ کے کان پڑے. آہستہ آہستہ پیغمبر بھیج رہے ہیں مدینے کی جانب مسلمانوں کو. اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ 14 ذی الحج سے ہجرت کا آغاز ہوا, اور جب پہلی ربیع الاول آئی یعنی ذی الحج کا آدھا مہینہ, محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ, تو 2.5 مہینے کے بعد پورا مکہ خالی ہو چکا. صرف چار شخصیتیں رہ چکی. پیغمبر امیر المومنین ہے, حضرت ابو بکر ہے, جناب صہیب رومی. خواتین کو چھوڑ کر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ خواتین ہے, یہ چار شخصیتیں باقی رہ گئی کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی. ہاں کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو آخر تک ہجرت نہیں کر سکے, یہاں تک کہ پھر مکہ فتح ہو گیا. اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا تھا. مردوں میں سے کمزور لوگ, عورتیں اور بوڑھے, ان کے لیے ہجرت کو واجب قرار نہیں دیا گیا. ان کو چھوڑ کر باقی صرف چار شخصیتیں ایسی رہ گئی جو ہجرت کر سکتی ہیں, لیکن پہلی ربیع الاول تک انہوں نے ہجرت نہیں کی کیونکہ انہیں سب سے آخر میں ہجرت کرنا تھا. اب 2.5 مہینے میں پورا مکہ خالی ہوا. ایک ایک دو دو چار چار سات سات کر کے لوگ جا رہے. شروع شروع میں تو احساس نہیں ہو سکا مکے کے کافروں, لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا. چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے سختیاں شروع کی. اب ہجرت کہاں, سب سے پہلے کس نے ہجرت کی, کس نے تاریخ بتا دی کہ موسیٰ ابن عمیر پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی. البتہ ان کو مہاجروں کی فہرست میں اس لیے نہیں گنا جاتا کہ وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے اور پیغمبر نے ان کو ایک سال کے لیے مدینے بھیجا تھا. بعد سے حکم دیا کہ وہیں رہ جاؤ, واپس نہ آنا. اس کے بعد موقف کے بعد جب ایک طریقے ایک سال کے معاہدے پر یا کانٹریکٹ پر مدینہ بھیجا گیا, وہ اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں تو مجھے واپس نہیں آنا. اس کے بعد ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام جناب ابو سلمہ کا. یہ کہا جاتا کہ پہلا مسلمان مرد جس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ ابو سلمہ ہے, اور پہلی مسلمان عورت جس نے مدینہ کی جانب ہجرت کی وہ انہی کی بیوی ام سلمہ. ابو سلمہ بہت شروع مدینے والے جو آخری بیعت کر کے گئے تھے اس سے بھی پہلے ہجرت کر چکے تھے مدینے کی جانب, یعنی آپ کی اجازت ملنے سے پہلے. اور ابو سلمہ کی ہجرت کیونکہ پہلی ہجرت ہے اس لیے ذرا اس کا تذکرہ کر دیا گیا. پہلی ہجرت اور آخری ہجرت کی ہم تفصیل بتائیں گے, باقی واقعات کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. انشاءاللہ سیرت رسول کے بعد جب ہمارا پرانا سلسلہ سیرت اصحاب شروع ہوگا وہاں ان صحابیوں کے حالات میں ہر ایک کی ہجرت کا تذکرہ بھی آئے گا. جناب ابو سلمہ جو حضرت ابو طالب کے بھانجے, پیغمبر اسلام بھتیجے ہیں ابو طالب کے, اور جناب ابو سلمہ جن کی بیوی ام سلمہ کے نام سے مومنین کرام بخوبی واقف ہے, یہ جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد پیغمبر اسلام کی ازواج میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی. یہی حدیث قصہ کی راوی ہے, جو اہل سنت کی کتابوں میں حدیث قصہ آئی ہے وہ ام سلمہ کے حوالے سے آئی, اور یہی روز عاشور شہر مدینہ میں پیغمبر اسلام کو ہاتھ میں دیکھنے والی یہ ام سلمہ. ان کی شادی ابو سلمہ سے ہوئی. ابو سلمہ حضرت ابو طالب کی بہن جناب برہ کے بیٹے. ابتدا میں انہوں نے اپنی بیوی سمیت اسلام قبول کر لیا, اور عجیب یہ خاندان تھا کہ شوہر کی اتنی قریبی رشتے داری پیغمبر اسلام کو کہ پیغمبر اسلام ابو سلمہ کے ماموزاد بھائی, اور بیوی کی قریبی رشتے داری ابو جہل سے کہ ابو جہل ام سلمہ کا چچا زاد بھائی. بہرحال شوہر اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا, اور بالکل شروع میں جو حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی پیغمبر نے ان کو وہاں بھیج دیا. ایک غلط اطلاع حبشے میں پہنچ گئی کہ مسلمانوں اور کافروں میں مصالحت ہو گئی. یہ خبر سن کے ابو سلمہ اپنی بیوی کو لے کے واپس مکے میں آ گئے, جہاں پتا چلا کہ یہ جھوٹی خبر ہے. اب جو مسلمان واپس آئے تھے, کیونکہ یہ قانون کئی مرتبہ آیا کہ جو شخص ایک مرتبہ مکہ چھوڑ دیتا واپس آنے کے بعد اب اسے نیا ساتھی ڈھونڈنا پڑتا, ورنہ اس کی جان مال وغیرہ سب خطرے میں پڑ جاتی. جب تک کہ اپنا شہر نہ چھوڑو تمہارے خاندان کی ذمہ داری ہے تمہیں پناہ دینا. ایک مرتبہ شہر چھوڑ کے چلے گئے, اب جب واپس آؤ گے تو تمہارا خاندان بھی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوگا. جب تک کہ اپنا کوئی دوست نہ ڈھونڈو جو اعلان کرے کہ یہ آنے والا میری پناہ سے ہے, اس وقت تک مکے شہر میں کوئی آدمی نہیں رہ سکتا, یعنی اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. اس کے گھر میں چوری ہو جائے, ڈاکا پڑ جائے, اسے قتل کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں جو آدمی بغیر پناہ کے ہو. جب ابو سلمہ واپس آیا اور پتا چلا کہ اطلاع غلط تو بہت پریشان ہوں. جناب ابو طالب ان کے سگے ماموں, ان کے خاندان نے تو منع کر دیا کہ تم چلے گئے, ہمارا تمہارا جو ایک قبائلی قانون کے مطابق رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. پہلے ہی ہمارے لیے تمہیں پناہ دینا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ تم دین چھوڑ چکے ہو, لیکن خیر مکے کے قانون کی وجہ سے مجبور تھے. اب تو تم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری, کیوں نکل گئے مکہ سے؟ لیکن جب یہ اطلاع جناب ابو طالب کو ملی, ایک مرتبہ انہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرا بھانجا میری بہن کا بیٹا اور اس کی بیوی یہ میری پناہ میں ہے. اس پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا اور ابو طالب کے پاس پہنچا. میں ابو طالب, ایک تو پہلے ہی تم نے اپنے بھتیجے ہم سے بچا کے رکھا ہوا, اور اب تم اپنے بھانجے کو بھی اپنی پناہ میں لے رہے. ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے کہ تم دو دشمنوں کو ایک وقت میں پناہ میں لے لو. ابو جہل کے تو دشمن ہیں مسلمان, لیکن اس وقت ابو لہب پر اس مرتبہ جوش آ گیا, اور کہا تھا کہ اے ابو جہل, اس نے تو ابو جہل نہیں کہا, اے امر ابن ہشام, باقی تیری باتیں ٹھیک ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ابو طالب کی شان میں گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ بہرحال وہ میرے قبیلے کا سردار ہے. تب ابو جہل نے یہ ماجرا دیکھا کہ ابو سلمہ کی خاطر ابو لہب جیسا دوست اس سے گزرا جا رہا جو زیادہ اہم تھا ابو جہل کے لیے, تو کہا اچھا چھوڑو اس بات کو, اور ابو سلمہ ابو طالب کی پناہ میں آ گیا. اب ابو طالب کا انتقال ہو چکا. ابو سلمہ ویسے ہی بہت پریشان ہے. جیسے ہی اطلاع ملی جو مدینے والوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا,
تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے، ہم تو پناہ کی تلاش میں، ماموں کے انتقال کے بعد کوئی مددگار بھی نہیں رہا ظاہری طور پر، شوہر اور بیوی میں یہ بات طے تھا ہو اور دونوں ایک مرتبہ بچے سے نکلتے ہیں. جس وقت یہ بات جناب عمر سلمہ کے مہکے والوں کو پتا چلی، جو ابو جہل کی فیملی، ایک مرتبہ وہ دوڑ کے آ گئی اور مکے کی سرحد سے ان دونوں کو پکڑ لیا اور کہا ابو سلمہ سے کہ خیر ہمارا تم پر تو کوئی اختیار نہیں، لیکن یہ لڑکی تو ہماری بیٹی، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سربدہ کی کھوپڑے ہاتھ میں گرے. پہلے بھی ایک مرتبہ تم ہماری بیٹی کو لے کے چلے گئے تھے اور اس کو اتنا پریشان کیا تھا، اب دوبارہ ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، تم جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ، مگر ہماری بیٹی فالتو نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جانے دیں. یہ کہہ کے زبردستی جناب عمر سلمہ کو روک لیا. اب ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہے، ماموں ہیں، سارے خاندان والے. ابو سلمہ نے دیکھا کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، ان کا بیٹا جس کا نام سلمہ، جس کی وجہ سے کہ ابو سلمہ کہلاتے ہیں اور وہ عمر سلمہ کہلاتی، وہ بھی بہت چھوٹا تھا. یہ منظر اس نے دیکھا، ماں کی گود میں تھا، رونے لگا. ابو سلمہ کے لیے بڑا نازک وقت ہے. ایک طرف ایمان کا تقاضا ہے کہ مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ تاکہ دین پہ عمل کرنے میں پریشانی نہ ہو، دوسری طرف بیٹے اور بیوی کی محبت جو کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ. اور جو مسائل مکے میں آتے اور مسائل تو کوئی پریشان کرنے والے نہیں تھے، مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادات نہیں کر سکتے، تو ٹھہر جاؤ یہاں پہ اور بیوی اور بچوں کو نہ چھوڑو. آخر ایمان کی کشش غالب آئی، کاٹھی کے تم لے جاؤ اپنی بیٹی کو، لیکن میں ہجرت کر کے رہوں گا اور یہ کہہ کے نکل گئے ہوں. ابو سلمہ مدینہ پہنچی، ابھی تک مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں آیا، یہاں تک کہ موسیٰ ابن عمیر بھی مدینہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے. مدینہ کے باہر ان کا ایک پرانا دوست تھا، اس کے مکان میں جا کے رہا قبا میں. اب تو قبا خود مدینہ بن گیا، لیکن اس وقت کی بات ہے کہ جب قبا ایسا تھا جیسے آج کراچی سے ٹھٹا یا فاروق، تو مدینہ سے باہر کی ایک مسجد وہاں جا کے رہ گیا. اذا ام سلمہ، یہ تو تھے اسلام کے پہلے مہاجر مدینہ، اور ام سلمہ ہے پہلی مہاجرہ مدینے والی، پہلی خاتون. ام سلمہ کہہ رہی کہ میرے رشتے دار مجھے لے جا، میں روتی رہی، چیختی رہی، پکارتی رہی کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ جانے دو، مگر میرے بیٹے نے اسے اپنی عزت کا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا، لیکن مجھ پر ظلم پر ظلم ہوا کہ جیسے ہی میرا قبیلہ مجھے لے کے پہنچا واپس، میرے شوہر کا قبیلہ ہے اور اس نے ایک مرتبہ ہمارے قبیلے سے جھگڑا کیا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو لے لیا، مگر اس کا بیٹا وہ تمہارا نہیں، نہ تم تو باپ سے جلتی، وہ تو ہمارے قبیلے کا شخص ہو گیا، اس کا باپ نکل گئے، مگر بہرحال تھا تو ہمارے قبیلے سے، یہ بیٹا ہمارا. اب اگر تم نے اپنی بیٹی ہمارے قبیلے کے ایک آدمی سے الگ کر دیا، تو ہم بھی اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے یہاں نہیں رہنے دیں گے. یارب کا قانون ہے کہ اختیار تھا ان کو سنا کہ زبردستی ام سلمہ کی گود سے ان کے بچے کو چھینا گیا، بچہ ایک اور قبیلے میں چلا گیا. ام سلمہ اپنے مہکے میں آ گئے اور شوہر ابو سلمہ سینکڑوں میل دور مدینے میں پہنچ چکے. ام سلمہ کہتی ہے کہ من رات گھبرا رہی، اب دن رات میں روتی رہتی. ابو جہل بس قذر ہے چچا جان بھائی، اس کے کھانے، اس کا مذاق اڑانا، اور اب میرا ایسی کام ہو گیا جو مہکے میں میرا دل نہیں رکھتا. میں مکے کے باہر کی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور صبح سے شام تک روتی رہتی ہوں، کبھی مجھے بچہ یاد آتا ہے، کبھی مجھے شوہر یاد آتا، یہاں تک کہ تقریباً ایک سال اس طرح روتے روتے گزرا مجھے. اور اسی دوران حج کی تاریخیں قریب آنے لگی، ایک سال گزر گیا. آتے میرے قبیلے کے ایک نوجوان کو مجھ پر رحم آیا، اس نے جا کے میرے باپ اور چچا اور ماموں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، روتے روتے یہ مر جائے گی تمہاری بیٹی، تو تم اسے اس کے شوہر سے جدا کرتے ہو. ایسی تقریر کہی کہ انہیں بھی غیرت آ گئی اور انہوں نے اس سے کہا کہ ٹھیک، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے، ہم تمہیں آزاد کر دیتے، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ٹھیک، جانا چاہو تو ہم تم کو روکتے نہیں، لیکن پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. جس طریقے سے بعض اوقات لڑائی جھگڑے میں ایسے جملے باپ آج بھی کہہ دیتے ہیں عالم اسلام میں کہ گھر تمہارے لیے حاضر، ہم تمہیں نہیں نکال رہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، جانا چاہو تو روکیں گے نہیں، لیکن جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ باپ ججا مامو سب سے رشتہ ختم. ام سلمہ کہتی کہ بہرحال شوہر کا گھر اور پھر یہ کفر کا گھر ہے جس میں میں رہ رہی ہوں. شوہر کا گھر بھی ہے اور ایمان کا گھر بھی ہے، وہ میرے لیے زیادہ اہم. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ ساری قربانی دے دوں گا. ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلی، یہ جو میرے قبیلے کا ایک نوجوان میرے کام آیا تھا اس نے اب جا کے میرے شوہر کے قبیلے والوں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، ایک ماں سے اس کے بچے کو تم نے الگ کر دیا اور ماں شہر چھوڑ کے جا رہی، اب تو واپس کر دو اس کا بچہ، انہیں بھی غیرت آ گئی اور انہوں نے میرے بچے کو میرے سپرد کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک سال پہلے کھینچم تانی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا دنیا میرے ساتھ لے جا رہا تھا، میری سسرال میرے بچے کو خرید رہی تھی، اس کے نتیجے میں جو بازو اتر گیا تھا تو اس کا علاج بھی نہیں کرایا۔ چنانچہ جناب سلمہ کا ساری زندگی ایک بازو خراب رہا، وہی جو بچپنے میں واقعے کے نتیجے میں بازو اترا تھا۔ خیر اب میں اکیلی چلی، دیکھیے کتنے جذبے کی بات ہے کہ مدینے جانا ہے مجھے، جو اس زمانے کے اعتبار سے جیسے دوسری دنیا، اکیلی عورت، مہکے والے تو صاف انکار کر چکے ہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا، سسرال والے پہلے ہی دشمن ہو رہے ہیں، اکیلی عورت، مگر بات ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دین کی خاطر یہ بھی مجھے گوارا اور اکیلے عزم کر کے چلی۔ مگر پروردگار عالم پہلے امتحان لیتا، جب ایک مومن امتحان میں ثابت قدم ہوتا تو پھر پروردگار عالم اس کی مدد کرتا۔ جناب ام سلمہ نکل آئی گھر سے، باپ جچا مامو بھائی سب کو چھوڑ دو، اور ایسا بھی نہیں کہ پڑوس میں سسرال ہے وہاں جانا، مدینے اکیلے جانا، میں جاؤں گی اکیلے، سواری کا جانور تک ساتھ نہیں، مگر نکل آئی۔ اب مدینے سے باہر ایک جگہ ہے تنعیم، تنعیم یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آج اگر کوئی آدمی مکے پہنچ کر عمرہ کرنا چاہتا ایک صحیح عمرہ کرنے کے بعد، تو وہی تنعیم سے احرام پہنتے ہیں، جسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، تنعیم بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینے کے راستے پہ مکے کی راستے اس طرح، جب امام مظلوم کربلا جا رہے تھے تو مکے سے نکل کے پہلا قیام بھی امام نے یہی کیا تھا۔ تنعیم تک تو میں پہنچ گئی، تنعیم سے مکہ ختم ہو گیا، اب میں جنگل میں کھڑی اور پریشان سے کیسے جاؤں۔ اتفاق سے کافروں میں سے ایک عثمان ابن طلحہ وہاں سے گزرا، ایک عجیب منظر اس نے دیکھا، مکے کے اعتبار سے بڑا عجیب، اکیلی عورت چھوٹے سے بچے کو گود کے لیے کھڑی اور مکہ شہر چھوڑ چکی ہے اور آگے کی جانب جا رہی، یہ تو سارا پہرا گھبرا کے پوچھا، بہن تمہیں کہاں جانا؟ میں نے اپنا واقعہ سنایا۔ اگر کہ یہ صرف شخص اسلام کے انتہائی دشمنوں میں تھا اور بعد میں بھی ثابت ہوا، لیکن اس وقت ایک مرتبہ اس کے دل میں رحم آئے، کہا میں تمہیں مدینے پہنچا کے آتا ہوں، مدینے کچھ میل دو میل پانچ میل کی بات نہیں، آج بھی مدینے کا فاصلہ 450 کلومیٹر، اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ لگتا تھا یہ فاصلہ، میں تمہیں مدینے چھوڑ کے آتا ہوں، تم اکیلی کہاں جاؤ؟ اپنی سواری کا جانور دیا اور بڑی احترام کے ساتھ ام سلمہ کو مدینے پہنچا کے آیا، وہ بستی تک پہنچایا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ تمام راستے کتنی شرافت کا سلوک کیا، تو میں نے اس کے بعد بہرحال اس کے حق میں دعا کی کہ جب کبھی آرام کا وقت آتا سواری کو بٹھا کے کونے میں چلا جاتا، بے پردگی نہ ہونے پائے، کھانے کا وقت آتا تو سامان مہیا کر کے کونے میں چلا جاتا، صبح جانے کا وقت آتا تو سواری تیار کرا کے پھر ایک مرتبہ پردہ کر لیتا، ہر دیے کہ ایک نگاہ بھی اس نے اس پہ نہیں ڈالی، یہاں تک کہ مدینے کے باہر صبح تک اس نے مجھے پہنچایا، اور پھر ایک جگہ رک کے کہا، وہ سامنے محلہ دیکھ رہی، اسی محلے کے اندر تمہارے شوہر کے دوست رہتے، اب مجھے اجازت دو، اور وہیں سے وہ واپس چلے آئے۔ میں آگے بڑھی، شوہر بہرحال اتنے ہی بے چین تھے جتنی ام سلمہ، شوہر نے استقبال کیا اور پھر شوہر اور بیوی اس بستی میں جب رہ گئے تو اتنی پسند آ گئی یہ بستی کہ جب پیغمبر مدینے میں آ بھی گئے، سارے مسلمان مہاجرین کو شہر میں بلا بھی لیا، شہر کی مختلف دکانیں زمینیں اور مکانات ان میں تقسیم دی تھی، ام سلمہ اور ابو سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ہم قباہی میں رہنا چاہتے ہیں، یہ محلہ ہم کو پسند آ گیا، اور پھر پیغمبر اسلام سے شادی تک ام سلمہ یہیں سے رہی۔ کیونکہ میرا موضوع ام سلمہ کی زندگی نہیں، اس لیے اس سے زیادہ جو حالات ہیں وہ بیان کرنا اس وقت موضوع سے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا مہاجر مرد ہے اور یہ پہلی مہاجر خاتون، لیکن یہ دونوں نے ہجرت کی تھی وہ جو مدینے والوں نے کھلی پیشکش کی تھی اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر مدینے والے آئے، پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی 72 آدمیوں نے، پیغمبر نے 5 شرطیں ان کے سامنے رکھی، اور پھر جب وہ گئے مدینے والے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے آپ مکے میں اعلان عام کیا کہ جس طرح ام سلمہ اور ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے، اے مکے والوں اب تم پر ہجرت واجب ہو گئی سوائے مجبوری، اور کوئی مسلمان مکے میں قیام نہیں کر سکتا، ابو سلمہ اور ام سلمہ کا ہجرت واجب نہیں ہوئی، اچھا ادھر مدینے کے مسلمان آپ کے گزشتہ منگل کو سنا کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مدینے میں تبلیغ بھی کر رہے اور تیاری بھی کر رہے کہ مکے کے اتنے سارے مسلمان آئیں گے تو ان کو کس طریقے سے ہم رکھیں گے, اور یہ ابتدائی مرحلے میں یہ طے آ گیا کہ پیغمبر کے آنے تک جتنے بھی مہاجر آئیں گے ان کو ایک ساتھ رکھا جائے گا, کسی کی جو زمین ہے باغات ہے اس میں ہم رکھیں گے خیموں, پھر پیغمبر آنے کے بعد اس طرح سے سفے ان کو جگا دیں, سب ذہنی طور پہ تیار. اور ادھر مکے سے پیغمبر نے مسلمانوں کو بھجوانا شروع کر دیا. سب سے پہلا جو گروہ نکلا اس میں وہ غلام تھے جو انتہائی مظالم میں مبتلا تھے, بلال حبشی, عمار یاسر اور اسی طرح کے تین چار غلام. پہلے گروہ میں پیغمبر نے ان کو بھجوایا, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی وقت کو واقعہ پیش آیا جو قیامت تک کے لیے تخیے کی ایک دلیل بنا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا, لیکن علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے کہ یہ واقعہ اسی وقت پیش آیا کہ جب پیغمبر نے ہجرت کو واجب کر دیا اور عمار یاسر وغیرہ نکلے. تو جس وقت عمار یاسر اور بلال حبشی وغیرہ نکلے تو ایک ساتھ تو کوئی بھی نہیں جاتا, اگر کہ پیغمبر بتائے گی کہ تم دس کو مدینے ایک ساتھ جانا, مگر یہ مکے سے شرک ہے, باہر ایک پہرا میں جگہ مقرر کر لیتے کہ اتنے بجے سب وہاں پہنچ گیا, اپنے گھر سے وہاں تک سب الگ الگ نکلتے. جناب عمار یاسر جب نکل رہے تو شبہ ہو گیا مکے کے کافروں, اور انہوں نے ایک مرتبہ عمار یاسر کو پکڑ لیا. وہ سارا غم اور غصہ جو بھرا ہوا تھا مینا کے میدان کی ناکامی کا, اب ایک مرتبہ عمار یاسر کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ. اتنا مجبور کیا کہ عمار یاسر کو مجبورت ہاتھ چھپانے کے لیے کہ ہجرت کا راستہ کھل جائے یہ ظاہر کرنا پڑا کہ میں اسلام کو چھوڑ چکا ہوں اور میں تو تمہارا ہی جیسا ہوں اور ان بتوں کو خدا ماننے والا ہوں. یہ جب عمار یاسر نے کہہ دیا تو کافر مکے کے کافر خوش ہو گئے. یہ پہلا واقعہ تھا مکے کی سرزمین میں کہ ان کو ایک کامیابی ملی کہ ایک مسلمان واپس ہمارے درمیان آ گیا, اور عمار یاسر نے یہ قربانی ہجرت کا راستہ چھپانے کے لیے اور وہاں سے مدینے آ گئے. اب علامہ مجلسی لکھتے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے میں پہنچی تو وہاں پیغمبر اسلام نے ایک شور سنا, ایک افواہ کہ بھائی عمار تو کافر ہو چکے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی یہ بات کہاں سے شروع ہوئی, تو لوگوں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لوگوں کی زبان سے یہ جملہ آیا فقط اس لیے کہ مکے سے نکلتے نکلتے عمار نے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا. اور عمار یاسر کے بارے میں بھی جب یہ شور زیادہ بلند ہو گئے تو عمار یاسر بھی ایک دن روتے ہوئے مسجد النبوی میں آئے, اللہ کے رسول میں کیا کروں, اس مجبوری کی وجہ سے میں نے کلمہ کفر پڑھا ورنہ ہجرت کا راستہ کھل جاتا. تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا, اے عمار لوگوں کو کہہ دے یہ غلط کہہ رہے, اس لیے کہ تمہارے بارے میں سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی, من اکرہ قلبہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اس انسان پہ کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا کہ جس کو مجبور کیا جائے کفر کا کلمہ کہنے پر جبکہ وہ دل میں مطمئن ہو ایمان پر. ہل من اکرہ, جسے مجبور کیا گیا وہ قلب ہو مطمئن بالایمان, سورہ نحل کی آیت, اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر, اس سے کوئی لعنت ملامت نہیں ہے, اس سے کوئی برائی نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان قبول. اے عمار پروردگار نے تمہارے بارے میں اس آیت کو نازل کیا, جس کے بعد پھر مدینے والوں کی حالت بدلی. کہا کل تک عمار کو برا سمجھ رہے تھے, اور کہا آج ہر آدمی عمار کو رشک سے دیکھ رہا کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتر رہی. تو یہ اس واقعے کے بارے میں, یہ آیت تو ہمارے یاسر کے بارے میں آئی اور تخیے کے بارے میں آئی ہے کہ مجبوراً زبان سے اگر غلط بات کہنا پڑے جبکہ دل مطمئن ہو تو ایمان باقی. تو اس میں دو روایتیں, ایک روایت یہی ہے کہ یہ ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی, وہ واقعہ آپ نے سن لیا. البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ آیت اس وقت آئی تھی جب عمار یاسر کے باپ اور باپ کو ابو جہل نے شہید کیا تھا, اور عمار یاسر کو بھی شہید کرنے جا رہا تھا. اس وقت انہوں نے اپنے باپ اور ماں کو دیکھ, ان کے میتوں کو دیکھ کے بے اختیار ابو جہل کے حق والا کلمہ کہہ دیا تھا, تب یہ آیت نازل ہوئی. بہرحال دو قول ہے, ایک تفصیل یہی کہ ہجرت کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ پہلا گروہ تھا عمار یاسر کا کہ جو غلاموں کا گروہ ہے اور ہجرت کر کے مدینے گئے. اب ہر ہفتے 15 دن کے بعد کبھی 10 آدمی, کبھی 7 آدمی, کبھی 15 آدمی, کبھی 20 آدمی ایک ایک کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور 3 خاندان ایسے ہیں مکے میں, پورے قبیلے, یہ پورا قبیلہ مکے کو چھوڑ کے چلا گیا, جن میں سب سے نمایاں خاندان جہش. خاندان جہش مکے کا کھانا ہوا خاندان تھا، یہ بھی پیغمبر اسلام کے بہت قریبی رشتے دار تھے، کیونکہ جناب جہاز کی شادی پیغمبر اسلام کی بھوکی سے ہوئی، اور بھوکی بھی وہ کہ جن کا مقام بہت زیادہ بلند، اس لیے کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں تھیں، مگر ان سب کی مائیں الگ الگ تھیں، صرف ابو طالب، جناب عبداللہ اور جناب امیمہ، یہ 3 بہن بھائی ایسے تھے کہ جن کی ماں بھی ایک تھی اور باپ تو ایک ہی تھے عبد المطلب، یہ جناب امیمہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی سبھی بہن ماں کی طرف سے، ان کی شادی ہوئی تھی جناب جہش سے، تو خاندان جہش پیغمبر اسلام سے بہت قریب تھا، پیغمبر کی بھوپھی اور سبھی بھوپھی، باقی بھوپھیوں کے جن سے ماں کا رشتہ نہیں تھا، جناب عبداللہ کی سبھی بہنیں نہیں تھی، سوتیلی بہنیں تھی، ایک ہی بہن سگی تھی اور ان کی شادی جناب جہش کیا ہوئی، تو یہ سارا خاندان پیغمبر کے بہت قریب تھا اور بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر ہجرت کے اعلان کے بعد یہ پورا خاندان اپنی جائیداد چھوڑ دیا، دیکھیے ایک آدمی دو آدمی جاتا تھا ہجرت پر، اس کی جائیداد محفوظ رہتی تھی، کیونکہ وہ گیا ہے اس کا بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، کافر صحیح لیکن بہرحال اس کے رشتے دار ہیں، یہ 3 قبیلے ایسے تھے کہ پورے قبیلے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کی زمینیں، ان کے مکانات، ان کی دکانیں، ان سب کے کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، اور کیونکہ عبداللہ اس کے جہاز کا خاندان، یہ قابل احترام خاندان کا مکے، تو تاریخ بتاتی کہ ہجرت کی کہ انہیں واقعات کے دوران عقبہ، ابو جہل اور جناب عباس، رسول کے وہ چچا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، وہ ایک مرتبہ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں مکے کی گلیوں سے، جناب عباس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہی کفار مکہ کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے ان کا گزر ہوا قبیلہ جہش کے محلے سے، پورا محلہ تھا، اس محلے سے گزرے تو عقبہ نے یہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ افسوس کیسی تباہی قبیلہ جہش پر آئی، ہمارا اتنا پرانا دوست، ہمارا اتنا گہرا ساتھی، اور وہ پورا 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 خاندان یہاں سے چلا گیا، عقبہ یاد کر رہا اور ابو جہل کہہ رہا مگر یہ بھی تو دیکھو یہ جو عباس ہے یہ سب اس کے بھتیجے کے کرتوت ہیں، وہ سبب بنا کہ اس نے ہمارے دوستوں کو ہم سے جدا کر دیا، افسوس تو کر رہے مگر اس افسوس سے زیادہ عباس کے بھتیجے کے بارے میں سوچو کہ جس نے کتنی بڑی بغاوت ہمارے دوستوں میں اور ہمارے درمیان ڈلوا دی، تو یہ کیفیت کہ کفار مکہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، ایسے ایسے خاندان گزر کے گئے۔ اب جناب عبداللہ جہاز کے بارے میں 2-3 جملے میں سنا دوں، کیونکہ ان کی شخصیت خاصی اہم شخصیت، یہ عجیب خاندان، عجیب کا مطلب یہ ہے کہ اتنا محترم خاندان کہ تمام بڑے بڑے خاندانوں سے ان پر رشتہ، آپ نے سنا کہ یہ پیغمبر اسلام کی بھوٹی کے بیٹے، یہ پورا خاندان، اور عبداللہ ابن جہاز یہ 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں، 3 بھائی اور 3 بہنیں، سب سے بڑے عبداللہ ابن جہاز تھے، ان کے چھوٹے بھائی عبیداللہ ابن جہاز تھے، جن کی شادی عمر حبیبہ سے ہوئی تھی، ابو سفیان کی بیٹی، یعنی ایک طرف ان کا اس خاندان کا تعلق پیغمبر سے، کہ پیغمبر کی خوبی ذات بہن، پیغمبر کی خوبی اس خاندان میں بیاہی گئی، دوسری طرف ابو سفیان کی 2 بیٹیاں اس خاندان میں آئی، دونوں بھائیوں سے عبداللہ ابن جہاز میں چھوڑ، ان کے دونوں بھائیوں سے ابو سفیان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، ایک عمر حبیبہ، اور یہ عمر حبیبہ وہی جو عبداللہ جہاز کے چھوٹے بھائی کے ساتھ حبشہ گئی، وہاں ان کے شوہر عیسائیوں کا ماحول دیکھ کے شراب نوشی کا شوق ہوا اور شراب کے نشے میں عیسائی بن گئے، مرتد ہو گئے، عمر حبیبہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور بہت پریشان کہ باپ ابو سفیان جو اس وقت جانی دشمن ہو رہا ہے پیغمبر اور مسلمانوں، ایک شوہر کے سہارا تھا وہ عیسائی بن گیا، چنانچہ عمر حبیبہ نے کہا کہ جس اسلام کی خاطر میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی تو میں اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دوں گی، شوہر سے الگ ہو گئی، اور شوہر جب انتقال کر گیا حالت ارتداد میں، یہ غالباً واحد مثال کہ مسلمان ہو کے دوبارہ کافر بنا لیکن بت پرست نہیں بلکہ عیسائی، پھر جگہ پہ عمر حبیبہ کے لیے پیغمبر کا خصوصی پیغام آیا، تو عبداللہ جہاز کے 3 بھائی تھے، 3 بھائی ایک کا تو یہ انجام ہوا، اب 2 بھائی بچے، ایک عبداللہ جہاز اور ایک ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ابو حمد ہے، انہیں ابو حمد سے ابو سفیان کی دوسری بیٹی رفاعہ کی شادی ہوئی تھی، یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی ایک واقعہ آ رہا، اور عبداللہ جہاز کی 3 بہنیں تھیں، جن میں ایک بہن کی شادی موسیٰ ابن عمیر سے ہوئی جو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے نہیں گئی، شوہر گئے تھے مدینہ، ان کی بیوی کو لے کر خود عبداللہ جہش جب گئے تھے تو موسف کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے, یعنی اپنی سگی بہن تھے جن کا نام حملہ تھا, اور ان کی ایک دوسری بہن تھی زینب جن سے بعد میں پیغمبر کی شادی ہوئی. پہلے پیغمبر نے اپنے غلام زید بن حارثہ سے شادی کی, شوہر اور بیوی میں اختلاف ہوا, طلاق ہوئی اور پھر پیغمبر کی شادی ہوئی. تو یہی بہن تھی جناب عبداللہ ابن جہش, تو پیغمبر سے ان کا جوڑا رشتہ, پیغمبر کے خودی ذات بھائی بھی ہے اور پیغمبر کے برادر نسبی علی صالح بھی ہے, اور ان کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو پیغمبر کو انتہائی پسند آئے. جنگ احد شروع ہونے سے ایک دن پہلے کی بات ہے, 7 شوال کو احد کی لڑائی ہوئی, 6 شوال کی بات ہے کہ مسلمان تیار تو رہے, تیاری کر رہے ہیں کہ کل ہمیں کافروں سے مقابلہ کرنا, سب مسجد النبوی میں آغاز کے لیے جمع ہوئے کہ کل ہمیں لڑنے کے لیے جانا, یا مارے جائیں گے یا ماریں گے. تو ایک مرتبہ آخری مرتبہ عبادت کرنا مسجد النبوی, یہ کام طریقہ تو سارے مسلمان یہاں جمع ہوئے. اچھا میں ایک مرتبہ اپنی اس تقریر کو روک کے ایک بات کہہ دوں موضوع سے ہٹ کر, کہ آپ کیسے دل صاحبان ایمان مدینے میں میدان احد کی زیارت کا موقع ملا, وہ تو میرے جملوں کو فوراً سمجھ جائیں گے, اور انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی یہ دعا قبول کرے گا کہ ایک ایک مومن کو یہ زیارتیں نصیب ہو. تو آپ جب جا کے دیکھیں گے تو اس وقت میری یہ بات سمجھ میں آئے گی, میدان احد میں جو لوگ جا چکے, اور اگر آپ کبھی تصویر دیکھیں تب بھی میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے, پیغمبر نے ان کی لاشوں کو دفن کرتے وقت ایک عجیب طریقہ اختیار کیا, اور وہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ تاریخ نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی سنتا, کہ پیغمبر نے اپنے چچا جناب حمزہ کی میت کو الگ دفن کیا, وہ پورا ایک احاطہ بنا ہے جس میں جناب حمزہ الگ, اور باقی جتنے احد کے شہید ہیں گنجے شہیدہ ہیں سب اس کے اندر, 2 احاطے ہیں وہاں سے, یعنی 2 کمپاؤنڈ ہیں, ایک میں سارے شہداء احد اور ایک میں پیغمبر کے چچا. لیکن جناب حمزہ کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے, اس لیے یہ بات سمجھ میں آ جاتی, لوگ پریشان اس وقت ہوتے جب دیکھتے ہیں کہ جناب حمزہ کی قبر جہاں پہ وہاں ایک اور قبر بالکل ملی ہوئی, جناب حمزہ کی قبر کے ساتھ یہ قبر اور ہے جو بالکل ملی ہوئی, یعنی قبر سے قبر ملی ہوئی ہے بیچ میں ذرا سا فاصلہ بھی نہیں, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ سیدھے ہاتھ کی قبر جناب حمزہ کی اور الٹے ہاتھ کی قبر عبداللہ ابن جہش کی. تو وہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش کون تھے جب پیغمبر نے سارے شہداء احد کو ایک جگہ دفن کیا, خیر جناب حمزہ کو الگ دفن کیا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ سید الشہداء بھی تھے اس وقت اور پیغمبر کے چچا بھی تھے اور اسلام کی سب سے عظیم شخصیت تھے اس دور میں کہ جنہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا. یہ عبداللہ ابن جہش سمجھ میں نہیں آتے کہ باقی شہداء سے نکال کے پیغمبر نے یہاں جو دفن کیا, اور بہت بڑی جگہ بہت بڑا احاطہ ہے جس میں یہ 2 قبریں. تو اس کی ایک وجہ پیغمبر نے ان کی رشتے داری تو تھی ہی, پیغمبر کے یہ خدیزاد بھائی, اس کا مطلب ہوا کہ جناب حمزہ کے تو سگے بھانجے, جناب حمزہ کی بہن کے بیٹے, لیکن ایک اور سبب تھا جس کی وجہ سے پیغمبر نے ان کو باقی شہداء احد کے مقابلے میں ترجیح دی, وہ یہ ہے کہ جنگ احد سے ایک دن پہلے 6 شوال کو سارے مجاہدین جو کل جانے والے مسجد النبوی میں جمع اور عبادت ہو رہی, اور ٹکڑے ٹکڑوں میں کچھ لوگ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں بیٹھے, عبداللہ ابن جہش اور ایک اور صحابی, یہ تو ایک ساتھ عبادت کر رہے. ایک مرتبہ دعا کا وقت آیا, ان صحابی نے دعا مانگی کہ پروردگارہ کل اسلام کے خاطر ہمیں لڑنے جانا, مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ جو دشمن میری تلوار کے نیچے آئے, تیرے دین کا دشمن تیرے رسول کا دشمن وہ میرے ہاتھ سے مارا جائے, کوئی دشمن باقی نہ بچے. یہ دعا مانگی, عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین. اب عبداللہ ابن جہش کی دعا شروع ہوئی, بہترین دعا پیغمبر نے اس کو قرار دیا, جن دعاؤں کی پیغمبر نے تعریف کی ہم نے سے ایک دعا کیا شروع کی, انہوں نے پروردگارا یہ مجھے پتا کہ کل ہم میدان میں لڑنے جا رہے, مگر اپنے حبیب اور اپنے دین کو بچانے والا تو تو ہی, یعنی ہم جو جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اگر ہم نہ جائیں تو اسلام ختم ہو جائے گا, دین کو اور حبیب کو تو بچائے گا. میری تمنا یہ, پہلا مجاہد تمنا کر رہا کہ میرے مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ جو کافر میری تلوار کے نیچے آئے مارا جائے. عبداللہ کہہ رہے ہیں پروردگارا یہ مجھے یقین ہے کہ اپنے دین اور حبیب کو تو بچا لے گا, تو میری تمنا یہ کہ کل ایسے کافر سے میرا مقابلہ کرا دے کہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور اور وہ مجھے شہید کر دے اور اپنی تلوار سے میرے جسم کے 70 ٹکڑے کر دے اور اس کے بعد میرے کان اور میری ناک کو کاٹے اور میرے لاچے کو پامال کرے تاکہ جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں اور تو سوال کر کہ اے میرے بندے تیری یہ حالت کیا ہے تو میں کہوں پروردگارا سے تیری خاطر میں نے یہ قربانی دی اور تو کہے کہ اے میرے بندے تو نے اپنے وعدے کو اور عہد کو پورا کیا اگلا دن آیا لیکن ایک کی دعا یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے ہر کافر مارا جائے دوسرے کی دعا یہ کہ بھائی اسلام اور رسول تو بچ کے رہیں گے وہ ہمارے برداشت تو ہے نہیں تو ہم زندہ جو ہے ہمیں شہید ہو کے آنا اگلا دن آیا میدان احد میں جب مسلمان فرار اختیار کر رہے تھے تو چند لوگ جن کے قدم جمے تھے ان میں ایک عبداللہ ابن جہاز تھے تلوار چھوٹ گئی پیغمبر نے ان کو کھجور کی ایک چھڑی دی کہ اس سے مقابلہ کر کھجور کی چھڑی اور دشمنوں کا مقابلہ اچھا عبداللہ ابن جہاز تو اتنا یقین تھا اپنی دعا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی میدان میں پہنچ کے کہا تھا کیا مسلمانوں آج شام کو میرے جنازے پہ نماز ضرور پڑھنا اور جس وقت میری ناک اور میرے کان کو کٹے ہوئے دیکھنا تو مجھے مبارکباد دینا اتنا یقین تھا ان کو کہ میرا پروردگار میری دعا قبول کرے گا کھجور کی چھڑی سے مقابلہ کیا اور جب میدان احد کا مارکہ ختم ہو گیا تو ایک یا جناب حمزہ تلاشا تھا کہ جسے پامال کیا گیا تھا اور ناک و کان کاٹے گئے تھے یا ایک عبداللہ ابن جہش تلاشا تھا کہ جن کی دعا کو خدا نے قبول کیا اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ دونوں لاشیں جیسے کہ دونوں کو ایک ہی مقام سے دفن کیا جائے اب یہ دعا اس کے بعد عام حالات ایسی دعا شاید بری ہو کہ انسان اپنی موت کی تمنا کرے لیکن مقام جہاد پر اس دعا کی تعریف کی گئی کہ شہادت کی دعا خدا نے ایسی قبول کی تو یہ واقعہ اس لیے بھی ضمن آ گیا کہ دیکھیے ہماری اور آپ کی کیفیت ہوتی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کام تو کیے جائیں مگر کبھی ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے دین کے لیے اسی لیے جہاں کہیں کوئی نقصان پہنچنے لگتا ہم گھبرا کے شکایت کرتے ہیں پرور دگارا یہ کیا ہو رہا ہم نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے خلف نکالنے والے حج کرنے والے ہماری عورتیں پردے دار ہمارے چہرے پہ داڑھی ہم گانے سے بچے ہم غیبت سے بچے ہم لاب و لاب سے بچے ہم حرام چیزوں سے بچے تیرے دین کا پیغام آگے پہنچائے مگر ہم پر تہمتیں لگ رہی ہم پر الزامات لگ رہے ہماری برائیاں کی جا رہی پروردگارہ دشمنوں سے ہمیں اس طرح بچا لے کہ ہم تیرے دین کا کام بھی کریں اور کوئی نقصان بھی نہ پہنچے یہ ہماری دعا اور عبداللہ جہاز کی دعا کیا ہے کہ پروردگارہ جتنی زیادہ ہو سکے مجھ سے اس دنیا میں قربانی دے لے تاکہ قیامت کے میدان میں میں سرخرو میرے پاس پہنچوں اور پیغمبر کو دعا بھی پسند آئی اور ایسی کہ سارے شہداء احد سے ہٹا کر عبداللہ جہاز کو اپنے چچا جناب حمزہ کے پہلو میں دفن کیا آج کے مدینے میں آپ جائیں تو یہ خبریں گواہی دے رہی کہ دین کی خاطر دعا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نقصان نہ ہو دین کے خاطر دعا یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینا پڑے اپنے کسی کام کے لیے کبھی کوئی قربانی نہ دے دین کی خاطر ہم سے قربانی دی جائے ہاں یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو خودکشی میں ڈال یا جان بوجھ کے ایسا طریقہ اختیار کرے کہ لوگ تہمتیں لگائیں لوگوں کو دعوت دے کہ آپ اہل مجھے مار یہ نہیں لیکن صحیح طریقے سے بھی جب تبلیغ کرے الزامات تہمتیں مذاق گھر والوں کی ناراضگی پڑوسیوں کی ناراضگی یہ سارے تو سمجھے ہیں ایک مسلمان کے لیے کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا عبداللہ ابن جہاز وہ عظیم شخصیت تھی کہ جو اپنے پورے خاندان کو ہجرت کرا کے لے چلی پورے خاندان کو کہا کہ چلو ہمارے ساتھ تین بہنیں ساتھ ہیں جن میں سے ایک بہن وہ ہے جو پیغمبر کی بیوی بننے والی ایک بہن وہ ہے کہ جو خود موسف ابن عمیر کی بیوی موسف کا مقام تو آپ نے سن لیا تین ہفتے پہلے اور تیسری ان کی بہن عبد الرحمان ابن عوف کی بیوی یہ شخصیت کی تاریخ میں خاصی مشہور تینوں بہنیں بڑے بڑے گھرانوں میں بڑے گھرانوں سے مقصد مالدار نہیں یعنی عزت والے گھرانوں میں اور خود ان کے دو بھائیوں کی شادی ابو سفیان کی دو بیٹیوں سے ہوئی ایک بھائی تو پہلے چلے گئے تھے ابشا اور باقی دو بھائی اور تین بہنیں پانچ آدمیوں کا قافلہ چلا عزت والا گھرانہ خاصی ان کی جائیداد وہ ساری جائیداد چھوڑ کے گئے اور یہ واقعہ میں نے سات وجہ سے پڑھا جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو اب یہ جو جائیدادیں خالی بچ رہی ان کا کیا ہوتا تھا جس کو موقع ملتا تھا کوئی بہانہ بنا کے قبضہ کر لیتا تھا بنا کے خاندان جہش پر کہ جس کے اجڑے ہوئے محلے کو دے کر حکما جیسے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خاندان جہش کی جو جائیداد خالی ہو تو اب اس کو بیان میں آ کے قبضہ کیا اور کہا یہ کہ جو یہ میری بیٹی کی جائیداد تھی اس کے اندر میری بیٹی کی شادی ہوئی عبداللہ ابن جہاز کے بھائی سے وہ میری بیٹی کو لے کے گیا تو سب اس میں حصہ میرے داماد کا میری بیٹی کا اس لیے یہ سب میرا حق بنتا یعنی ایک داماد کے حصے کی وجہ اس نے پورے خاندان جہاد کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا. پیغمبر اسلام نے جب مکہ فتح کیا, بلکہ مکہ فتح کرنے سے ایک سال پہلے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا, ایک مرتبہ خاندان جہاد نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ اسلام ظاہر کر رہا ہے اور ہماری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا, آپ اب سے اس سے کہیے کہ ہماری مکے کی جائیداد چھوڑ دو, تو ہمارے لیے جنت میں جائیداد بنا رہا. خاندان جہاد کہتا ہے اللہ کے رسول اس سے زیادہ بڑی خوشخبری کیا, پھر جب مکہ فتح ہو گئے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول چلے وہ تو بات اس وقت تک ہم مکے میں نہیں آئے تھے, اب تو ہم واپس اپنے شہر میں آ گئے. پیغمبر اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم باقی مسلمانوں نے کہا کیا ہے خاندان جہاز, دیکھیے عبداللہ ابن جہاز تو شہید ہو چکے ہیں جنگ عہد میں, یہ تو ان کے بعد کی بات ہے, کیا ہے خاندان جہاز, دیکھو اللہ کے رسول اس بات کو پسند نہیں کر رہے کہ جو تم نے رائے خدا میں دے دیا واپس مانگ رہے, جو اپنے اجر کو کم کرتے ہو, عبداللہ جہاز کا انتقال ہو گیا شہادت والی, تم جو اپنے سلام کو کم کرتے ہو. پھر یہ مسئلہ ختم ہوا, لیکن اس واقعے نے بتایا ہم کو, جب بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا میری جس وقت کی تقریر سن کر اور گزشتہ منگل کہ اتنے ابھی جو مکے سے نکل رہے, شروع شروع میں تو پتہ نہیں چلا ہو لیکن کسی مرحلے پہ جا کے تو کفارے مکہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیوں نہیں روکا. ایک سبب یہ بھی تھا کہ بہت سے تو ایسے کافر تھے جو خوش ہو رہے تھے کہ مسلمان جا رہے ہیں, اچھا چلے جائے ہمیں ان کی جائیدادیں مل رہی. وہ جو بڑے سخت سخت کافر تھے, جو تمہارا سردار, یہ سرداروں کا کام تو ہے نہیں کہ گلی میں پہرے لگائے اور محلوں میں جا کے کرسی بچھا کے بیٹھ جائے, وہ تو حرم میں بیٹھتے, یہ کام تو ان کے خاندان کے چھوٹے لوگ کرتے, تو ان کو تو ایک اچھا موقع مل رہا کہ ہم کیوں روکے ان مسلمانوں کو, اچھا یہ نکل جائے, جتنے یہ جائیں گے اتنا ان کی جائیداد ہم کو ملے گی. تو یہی سبب کہ سرداران قریش کی تو خواہش کہ یہ جو جانے والے ہیں ان میں سے کوئی نہ جانے پائے, چنانچہ جس کو اطلاع ملتی ہے وہ تو پکڑ کے لے آتا, جیسے آپ کو یاد ہوگا ابو جہل اپنے بھائیوں کو کس طرح لے کے آ گیا. لیکن ان سرداروں میں سے جو لالچی ہے یا یہ کہ جو سرداروں کے ماتحت چھوٹے آدمی, وہ یہ دیکھنے کے باوجود جو کھلا شخص اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا, اطلاع نہیں کرتے ہیں اوپر کے روک لو تاکہ یہ چلا جائے اور اس کا مکان ہم کو مل جائے. تو خیر اس پیسے کی لالچ کا مسلمانوں کو یہ فائدہ ملا کہ ایک ایک دو دو پانچ پانچ سات تک کر کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کے چلے گئے, یہاں تک اب مکے صرف وہ لوگ رہ جائے جو ہجرت کر ہی نہیں سکتے, خاندان کی شخصیات تھی یا اتنے ضعیف تھے کہ یہ سفر طے نہیں کر سکتے ہیں مکے سے مدینے کا, یا اکیلی عورتیں جن عورتوں نے اپنے خاندان میں صرف اکیلی عورت نے اسلام قبول کیا یا وہ عورتیں رہ گئیں, باقی سارے کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کے جا چکے, کمزور لوگ اور وہ لوگ کے جو سفر کے قابل نہیں ہے جن کے خاندان کی شخصیات. ہاں اسی طرح سات آدمی اور جو مکے سے نکل تو گئے سفر یا راستے میں پکڑے گئے یا مدینے سے ان کو پکڑ کے بلا لیا گیا, جن میں سے کچھ کے واقعات آپ نے سنے, باقی سارا مکہ خالی ہو گیا ربیع الاول کی ماہ سفر کی آخری راتیں آنے تک. ماہ سفر کی آخری رات آئی, آئی مہینے میں سارا مکہ خالی ہو گیا, صاحب اختیار لوگوں میں صرف چار, رسول, علی, حضرت ابو بکر اور جناب صہیب رومی. جناب صہیب رومی نے تو حضرت ابو بکر سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, اکیلے تو کوئی نہیں جا رہا, قافلے بنا بنا کے جا رہے, دو کا قافلہ, چار کا قافلہ, سات کا قافلہ, ان دونوں میں یہ طے ہوا تھا. اور رسول خدا اور امیر المومنین تو خیر آخر میں ہی ان کو جانا تھا, باقی سارا کے سارے مسلمان چلے گئے. وہ لوگ کہ جن کو ان کے والدین نے, خاندان والوں نے زبردستی روکا تھا وہ رکے ہوئے, لیکن ان میں سے بھی جس کو بعد میں موقع ملا وہ بہرحال مکے سے بھاگا, مثلا سہیل ابن عمر, یہ وہ سردار ہے قریش کا کہ جس نے صلح حدیبیہ کے دستخط کیے تھے مکے کے کافروں کی طرف سے, اور اس کا واقعہ گزشتہ تقریر میں آیا ہے, اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو گئے. جس طرح ابو جہل کو اتنا مسلمانوں سے صدورت اور دشمنی تھی کہ اگر اس کے بھائی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تو آپ نے سنا کہ وہ مدینے گیا, وہاں سے دھوکہ دے کے لے کے آیا. اسی طرح سہیل ابن عمر بھی بہت ہی خلاف تھا, یہ تو میری عزت کا مسئلہ ہے, اگر میرا بیٹا ہجرت کر گیا, خیر اسلام قبول کرنے سے تو نہیں روک سکتا آپ کے بیٹے کو, کیونکہ اسلام قبول کرنے سے کیسے روکے گا, لیکن ہجرت سے روک دیا, تڑپ رہا تھا اس کا بیٹا. جب جنگ ختم ہوئی تو اس کا بیٹا اس جنگ میں شریک ہوا, لیکن عین لڑائی کے میدان میں اس کو موقع مل گئے اور ایک مرتبہ اپنا لشکر چھوڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو مجبور تھے. جن لوگوں نے بعد میں موقع محل دیکھ کے ہجرت کی. گزشتہ منگل کی تقریر میں خالد ابن ولید کے بھائی کا بھی آیا کہ وہ بھی کس طرح سے ہجرت کرتے, ورنہ باقی سارا مسئلہ خالی ہو گیا. اب یہ چار آدمی باقی بچتے, جناب صہیب رومی, کیونکہ ان کا اور حضرت ابو بکر کا معاہدہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ نکلیں, پیغمبر اور امیر المومنین. اچھا پھر ایسے حالات دیکھا کہ حضرت ابو بکر صہیب رومی کے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کر سکے, کیونکہ راتوں رات ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کو پیغمبر کے ساتھ جانا پڑ گیا. تو صرف صہیب رومی اور حضرت علی باقی رہ گئے تھے مکے میں. جب پیغمبر اور حضرت ابو بکر بھی چلے گئے تو صہیب رومی رہ گئے. چنانچہ یہ بعد میں آئے اور یہ آخری مہاجر. آج ہماری گفتگو کا عنوان تھا پہلا مہاجر سے آخری مہاجر. ان کو اصل میں جانا تھا حضرت ابو بکر کے ساتھ, لیکن حضرت ابو بکر اتفاقیہ طور پر رسول کے ساتھ چلے گئے. تو اب یہ اکیلے بچے, جیسے ان کو اگلے دن اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً کہا کہ اپنے مکے میں رہ کے کیا کروں گا, میں نکلتا ہوں. جناب صہیب رومی کی ہجرت بھی بڑی عجیب رہی ہجرت, کیونکہ پیغمبر نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف بلکہ کہاں ربیعہ صہیب, ربیعہ صہیب, جیسی تجارت صہیب نے کی ہے ایسی تجارت بہت کم لوگ کر سکتے. وہ جب کہا پیغمبر نے اسی ہجرت کے موقع پر کہ پیغمبر اور حضرت ابو بکر تو چلے گئے رات کو, اگلی صبح یہ خبر پھیل گئی. جب یہ خبر پھیلی تو صہیب گھبرا گئے کہ اب تو اکیلا میں رہ گیا ہوں. یہ حضرت علی تھے, ان کی ایک ذمہ داری ہے, وہ تو آپ سنیں گے آئندہ منگل کو. اور ویسے مجالس میں سنتے ہیں امانتیں واپس کرنا اور خاندان بنی ہاشم کی خواتین کو لے کے آنا. صہیب اور اکیلے رہ گئے. انہوں نے دیکھا کہ اب تک یہ آخری موقع, آج تو بھگدڑ مچی ہوئی ہے پیغمبر کی وجہ سے, میں نکل جاؤں نکل جاؤں, ورنہ اس کے بعد تو ان کا ایمان تو ہر آدمی جانتا ہے مکے میں, مجھے تو خاص طور پہ پکڑ لیا جائے گا. اب مجھے ایک پینک کا یا حیجان سا بڑھتا ہے مسجد, ارے رسول چلے گئے, رسول چلے گئے. اس میں صہیب کو موقع مل گیا مسجد سے نکلنے کا, ورنہ اگر یہ ایک دن گزر جاتا پھر صہیب نہیں نکل سکتے. اچھا صہیب کا معاملہ کیا تھا؟ صہیب عراقی تھے. بچپنے میں ان کو روم کے لوگوں نے پکڑ کے غلام بنایا, وہاں سے پھر یہ مسجد میں آئے. یہ تھے ٹیکنیکل قسم کے آدمی, یعنی ہاتھ کا ہنر جانتے تھے, ہاتھ کا کام. مکے میں غلام بنتے آئے, مگر چونکہ ہاتھ کا کام جانتے تھے اس لیے انہوں نے بہت پیسہ جمع کر لیا, ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو گیا. اب جب ہجرت کا موقع آیا یہ فوراً نکلے اور مکے سے باہر گئے. خیر باقی مکے کے بڑے بڑے سردار تو رسول کے تلاش میں گئے ہوئے, مگر کچھ نوجوانوں نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ جا رہے. چنانچہ یہ نوجوان پیغمبر کو بھول کے ان کے پیچھے لگے اور جا کے ان کو راستے میں پکڑ لی اور کہا کہ صہیب ہم تم کو نہیں جانے دیں گے. صہیب نے کہا دیکھو تمہیں پتا کہ تیز دوڑنے میں, یہ تیز دوڑنے میں بھی بہت مشہور تھے, تیز دوڑنے میں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, میرے پیچھے تم آؤ گے تو بالکل بیکار میں آگے نکل جاؤں گا. نوجوانوں نے کہا تو کیا ہو, ہم تو لگے رہیں گے اور شور مچاتے رہیں گے, کہیں نہ کہیں تم تھک کے گرو گے. بات بھی معقول تھی. صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں تو کیا پھر تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ انہوں نے جو یہ بات سنی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. آخر طے پایا کہ جہاں سارے مسلمان چلے جائے اگر ایک اور چلا گیا تو کیا نقصان ہے, جبکہ اس کے بدلے میں ہم کو اتنے پیسے مل رہے. صہیب نے مکے میں جتنا پیسہ جمع کیا تھا یہ مالدار آدمی میں ہو گئے, بلکہ ان کے بارے میں یہ جملہ بھی کہ ابو جہل اکثر ان کو دیکھتا تھا, جب ہجرت شروع ہو چکی تھی ان کو ضرور چیک کرتا رہتا اور کہتا تھا صہیب اور چلے گئے چلے گئے, تمہیں تو ہم نہیں جانے دیں گے, اس لیے کہ تم خالی ہاتھ ہمارے شہر میں آئے اور لاکھوں تم نے جمع کر دیے, ہم کیسے برداشت کریں کہ ہماری دولت تم لے کے جاؤ. اگر تم نکلے بھی ہمارے ہاتھ سے تو تمہیں پیسہ یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا, یہ پیسہ اس زمین کا حق ہے, یہ یہاں کہاں تک تم نہیں لے جا سکتے. جناب صہیب کی دولت تو ویسے ہی مشہور تھی. نوجوانوں نے سنا ایک دوسرے سے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, پر ایک آدمی کو پکڑ لیں گے تو ہمیں کیا مل جائے, پیسہ مل رہا ہے اس کو جانے دو. سنا کے کہا ٹھیک لا یہ پیسہ دے تو ہم چلے جاتے. صہیب نے جتنا بھی جمع کیا تھا اس کے لیے ابو جہل دھمکی دے گیا تھا کہ مکے کا پیسہ میں مکے سے باہر نہیں جانے دوں گا. بہرحال اس کی دھمکی تو پوری ہو گئی, وہ صہیب نے پیسہ ان کے حوالے کیا اور مدینے کی جانب چلے. اچھا اب آپ نے سنا یہ واقعہ کہ پیغمبر ان سے ایک دن پہلے نکل چکے, علی ابھی مکے کے اندر, چنانچہ جب صہیب ہجرت کر کے مدینے پہنچی تو پتا چلا کہ پیغمبر ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے. علی کے انتظار میں پیغمبر اسلام قبا میں ٹھہر گئے تھے کہ میں مدینے میں علی کے بغیر نہیں جاؤں گا, علی آ جائے, میری بیٹی فاطمہ آ جائے, پھر ہم سب مدینے میں داخل ہوں گے. تو مدینے کے باہر قبا میں ٹھہرے ہوئے. صہیب کو اطلاع مل گئی کہ ابھی رسول مدینے نہیں گئے. گناہ کے لیے فوراً خدا کے اندر پہنچے. اچھا پیغمبر بھی اسی وقت پہنچے تھے, یعنی دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے پہلے پیغمبر آئے تھے, پھر گیا تو پیغمبر کی اس وقت دعوت کی تھی خدا والوں نے, وہاں اسلام آ چکا تھا, ابو سلمہ ابن سلمہ یہ سب وہاں تھے. تو پیغمبر نے کہا میں یہاں ٹھہروں گا, دعوت کی تھی. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں بہترین دعوت ہے کھجور, مکے میں کھجور کم ہوتی ہے, مدینہ تو کھجور کا شہر ہے. جب بھی مدینے سے کوئی آدمی مکے آتا ہے تو توبہ لے کے آتا ہے کھجور, تو دعوت میں بہترین کھجوریں رکھی گئیں. جناب سہیل روم دوڑتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے خدا میں داخل ہوا, ایک پائی دیر میں نہیں ہے, ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کے آ رہے, مگر ذرا بھی پریشانی چہرے پہ نہیں. جس وقت داخل ہوئے تو ان کی ایک آنکھ دکھ رہی, اس لیے انہوں نے اپنی آنکھ کے اوپر ایک پٹی باندھ رکھی تھی, ایسی پتی کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ دکھ رہی. جب پہنچے خدا میں پوجا رسول کہا, لوگوں نے کہا وہ اس مکان کے اندر بیٹھے ہوئے رسول اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر تو ساتھ آئے تھے, حضرت عمر کو اطلاع ملی وہ بھی مدینے سے آ کے جوائن ہو گئے تھے یہاں خدا میں پیغمبر کے پاس, ورنہ حضرت عمر نے پہلے ہجرت کی تھی ابو جہل کے بھائی کے ساتھ. اب یہ لوگ جمع ہیں اور کھجور کھا رہے ہیں. سہیل جو آئے تو جو کہ پیغمبر کے ہاتھے قریب ہیں, جنا سے جیسے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بے تسلطی کے ساتھ آگے بڑھے اور جا کے اس تھال پہ بیٹھ گئے اور کھجورے اٹھا اٹھا کے کھانے لگے. اچھا اب یہ منظر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا, ایک دم سے آیا نہ کسی سے کوئی بات کی نہ اجازت مانگی, اس طرح سے بیٹھ گیا. لیکن ان کی اتنی بے تکلفی ہے رسول کے ساتھ, تو آخر ان میں سے ایک علماء اہل سنت اتنے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول یہ سہیب کو کیا ہو گیا؟ اچھا عربوں میں ایک اتفاق کہ جس کی آنکھ میں تکلیف ہو یا آنکھ دکھ رہی کھجور اسے نقصان پہنچاتی, یہ سہیب کو کیا ہو گیا؟ ان کی آنکھ بھی دکھ رہی ہے اور یہ کھجور بھی کھا رہے ہیں. سہیب نے پلٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول جو آنکھ دکھ رہی ہے میں ادھر سے کھجور نہیں کھا رہا, میں کھجور دوسری آنکھ کے نیچے سے کھا رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ پیغمبر کو اتنی ہنسی آئی, اتنی ہنسی آئی, اس طریقے سے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ پیغمبر کی گاڑے تک نمایاں ہو گئی. اس طرح سے پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ روبیہ سہیب, روبیہ سہیب, سہیب تم نے آج بہترین تجارت کر لی, اب سہیب کس طرح ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی ہے؟ یہ مجھے پتا تھا یا ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے مجھے راستے میں گھیرا؟ کہا کہ مجھے جبرائیل یہ اطلاع دے دی گئے کہ سہیب آ رہا کہ جس نے اپنے ایمان کو بچایا ہے, اپنی دولت کو قربان کیا. بہترین تجارت ہے جو اللہ کو پسند آتی کہ اپنی دولت کو قربان کرو اور ایمان سے بچا لو. تو یہ جناب سہیب رومی آخری مہاجر ہے جو پیغمبر اسلام سے خدا میں آ کے ملے. اچھا میں نے علی کا نام تو جان بوجھ کے نہیں لیا, اس لیے کہ یہ بات ہو رہی ہے عام مسلمانوں کی. وہ پیغمبر یا جو دوسرے پیغمبر ہے نسل پیغمبر, اس کی ہجرت ایک الگ موضوع ہے جو آج شروع ہونے جا رہا. تو یہ اس طریقے سے مکے سے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. پہلے ابو سلمہ اور ابو سلمہ تھے اور آخری جناب سہیب رومی تھے. عورتیں بھی سب آ گئیں, مرد بھی سب آ گئے, اور اب پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی ہجرت یہ باقی بچتی ہے کہ جو ہمارا عنوان قرار پائے گی. لیکن وقت اتنا زیادہ گزر چکا کہ آج کی گفتگو یہیں تو مکمل ہوئی. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوا کہ پہلے مہاجر سے آخری مہاجر تک اب اللہ کا رسول اور جو ہماری روایتیں ان کے ساتھ اتفاق ہجرت کرنے والے اور پھر امیر المومنین, ان کی ہجرت ہمارا آئندہ کا عنوان بنے گی. اس منزل پہ کافی حد تک مکی زندگی کے واقعات ختم ہو چکے, اب صرف ایک رات بچتی ہے پیغمبر کی مکے میں. آخری رات ہے پیغمبر کی شب ہجرت. انشاءاللہ آئندہ منگل کو اس شب ہجرت کے واقعات بیان ہوں گے. اور اس بات میں ابتدائی میں عرض کر دوں کہ جو کہ شب ہجرت کی تقریباً تمام تفاصیل محرم کی اور ویسے مجالس میں آ جاتی, تو اس میں میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. ہمارے بچوں کو یہ چیزیں معلوم ہیں, اور زیادہ ہماری جو پرون واقعات پر ہوگی کہ جو کم پڑھے جاتے ہیں لیکن تاریخ کا ایک انتہائی اہم حصہ. تو مسلمانوں کی ہجرت مکمل ہو گئی ہے, اب وہ لوگ مکے میں ہیں جن کو قرآن نے کہا والمستضعفین من الرجال والنساء, کہ عورتوں اور مردوں میں سے جو مستضعف رہ گئے, جو ہجرت کے قابل نہیں ہے, ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف خاندان اہل بیت بچا. خاندان اہل بیت کی ہجرت آئندہ منزل کا عنوان ہوگی. یہ ساری ہجرت, یہ سہیب رومی کی تجارت, وہ ام سلمہ کا ابو سلمہ کا اپنے بیٹے اور شوہر اور بیوی کی جدائی, یہ سارے مسائل کے برداشت کیے جا رہے ہیں. اس کا مقصد کیا؟ نہ تو اس کا مقصد کوئی حکومت قائم کرنا, نہ خزانہ جمع کرنا. سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے دین پر عمل کی آزادی ملنا. سہیب نے کیا تجارت کی؟ سہیب نے یہی تجارت کی تھی کہ مکے کو سوچے مدینے کو خرید لیا تھا اپنی دولت سے, مدینہ میں کیا ہے؟ دین پہ عمل کی آزادی ہے. مکے میں بھی صہیب رہ جاتے تو قتل نہیں کیا جاتا. اتنے سالوں سے صہیب ہے مسلمان, قتل تو نہیں کیا کسی نے. صرف یہ فرق تھا. ساری دولت صہیب نے کیوں قربان تھی؟ کہ مکے میں زندگی تو مکے میں بھی ہے مدینے میں بھی ہے, لیکن ایک وہ زندگی ہے کہ مسلمان ہے احسان خدا پہ عمل نہیں کر سکیں گے. یہ زندگی ہے کہ جس اللہ کا کلمہ پڑھا اس کے احکامات کے اوپر عمل بھی کر سکیں گے. اس کی خاطر میری ساری دولت برباد. ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے کیوں جا رہے؟ جہاں تو ان کی مچے میں بھی بچ جاتی. مگر وہی مسئلہ تھا کہ اتنا ان کو معلوم تھا کہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں, وہ مسلمان بنا دے گا لیکن خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کلمے کے مطابق ڈالنا پڑتا, اور کلمے کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے, خالی زبان سے نہیں. کہ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے, تو اب کردار سے ثابت کرنا پڑتا کہ اگر دولت رائے خدا میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو ٹھوکر ماری جاتی, گھر والے رائے خدا میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس کو ٹھوکر ماری جاتی, اپنا کاروبار یا ملازمت رائے خدا میں رکاوٹ بنے اس کو ٹھوکر ماری جاتی. یہ اصلی کلمہ جو کردار سے ثابت ہوتا ہے. تو یہی مومن کا سب سے بڑا امتحان کہ ام سلمہ, ابو سلمہ اور صہیب رومی کی طرح جب وقت آ جائے کہ ایک طرف دنیا اور ایک طرف دین, تو دنیا کو ٹھوکر مار کر دین کی آغوش میں آ جائے, چاہے اس کے لیے اپنی ساری زندگی کی دولت قربان کرنا پڑے, اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے, اپنے بچے کو چھوڑنا پڑے. وہی دین جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی, اب اس کے ہم سے کیا تقاضے؟ اس کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل آتے, اور آج بھی چند مسائل کی زحمت دے رہا ہوں. دو چیزوں کی میں پابندی کر رہا ہوں اصل امکان, کہ جب تک کہ حج کی تاریخیں ختم نہیں ہو جاتی ہوں کسی نہ کسی انداز سے مسائل حج ہی کا بیان ہوتا رہے, اور جب تک شہزادی فاطمہ کی شہادت کی وہ دوسری مسجد سے نہیں ہو جاتی, اس پورے مہینے میں جتنے بھی ہمارے درد میں سب میں میں نے کوشش کی کہ مسائل شہزادی ہی کے بیان, یہ دو مناسبتیں ہمارے اس درد کے ساتھ ساتھ چل رہی. ایک حج کی تاریخ بھی ہے اور ایک وہ سب سے بڑی غم کی اور سب سے بڑی مصیبت کی تاریخیں بھی چل رہی. تو حج کے مسائل کے سلسلے میں آج آخری ہماری جو قدر جس کے بعد جو منگل آئے گا, تو وہ ایک ایسی تاریخ ہوگی کہ پھر مسائل حج تیار کرنے کا فائدہ نہ رہے گا. آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. انشاءاللہ اس کے بعد نماز اور روزے کے کچھ اہم مسائل ہیں جو آئندہ منگل سے آئیں گے. میں اس ایک بات کا اعلان بھی کرتا رہتا ہوں اور اعتراض بھی, کہ مسائل بیان کرنا یہ تو میرا ایک شرعی فریضہ ہے, میرے اوپر یہ واجب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں معصوم ہوں, یا مجھ سے کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی, یا یہ جو مسئلہ میں بتاؤں ہمیشہ صحیح. بہرحال تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے, اور جو میری طرف سے احتیاط ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی کسی اجتماع کی وجہ سے کوئی غلط مسئلہ آ جائے تو فوراً اس کے بعد اس کی اصلاح کر لی جائے. ایک مسئلہ ایسا جو دو ہفتے پہلے میں نے بیان کیا تھا اور صحیح بیان کیا تھا, گزشتہ منزل کو وہی مسئلہ میں نے بتایا لیکن وہ غلط بتا دیا. لیکن گزشتہ منزل بھی کیونکہ حج کی وہ تعریف تھی کہ شاید کسی حاجی پہ اس سے فرق نہ پڑا, اور آج میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کی اصلاح ہو جائے. اور یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ اگرچہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ پہلی جو تقریر کے مسائل حج پر اس میں میں نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا تھا. اس کے بعد ایک نہیں چار ایسے اقساط نے جو میرے نزدیک عادل تھے یہ بتایا کہ یہی مسئلہ انہوں نے ایک انتہائی قابل احترام شخصیت سے, ایک انتہائی قابل احترام عالم سے پوچھا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ جو منگل کو یہاں پہلی تقریر میں مسئلہ آیا وہ غلط ہے. تو خیر جن کے حوالے سے بات ہوئی وہ بھی, اور جنہوں نے مشتق بات پہنچائی یہ بھی, جس طرح میرے نزدیک قابل احترام تھے, اور ان میں سے کوئی بھی جان بوجھ کے غلطی نہیں کر سکتا. چنانچہ اسی کو سن کے میں نے پھر یہاں پہ بیان کر دیا. لیکن بعد میں جب میں نے مزید غور کیا اور آیت اللہ کوئی کی کتابوں کی جانب رجوع کیا تو پتا چلا کہ میرا بیان کیا ہوا پہلا مسئلہ صحیح تھا, وہ بعد کے مسئلے کے اندر ایک اجتماع ہو گیا. اچھا مسئلہ ہے, صرف ایک مسئلہ ہے جس کی میں اطلاع کر رہا ہوں. میں اس غلطی کو مانتے ہوئے کہ گزشتہ منگل کو غلطی ہوئی ہے, اس مسئلے کی اطلاع کر رہا ہوں. دو ہفتے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کسی پہ قرضہ ہے, ہم کو ہماری گردن پہ قرضہ چڑھا تو اس سے حج معاف نہیں ہوگا. وہ مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے, حج معاف نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو کہ حج کرنے کی وجہ سے ہم قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن اگر قرضہ بھی ادا ہو سکتا ہے اور حج بھی ہو سکتا تو قرضے کے نام سے حج کو معافی نہیں ملے گی.
اس کے بعد ایک مسئلہ اور آیا تھا جس کو میں پوری تفصیل کے ساتھ دوہرا دوں. میں نے اصول پچھلے منگل کو بتایا وہ بالکل صحیح ہے. اب ایسا لو کہ صرف ایک مسئلے میں غلطی ہوئی ہے تو لوگ گزشتہ منگل کے بھی سارے مسئلوں کو غلط سمجھ لیں اور اس سے پہلے کے بھی سارے مسئلوں کو غلط سمجھ لیں. غلطی صرف ایک میں ہوئی ہے. مسئلہ میں دوہرا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ حج ایک ایسا واجب عمل ہے یہ ہر آدمی پر واجب نہیں ہے, اسی پر واجب ہے جس میں حج کی استطاعت ہو. استطاعت کہتے ہیں کہ جسمانی طاقت ہو, راستہ کھلا ہوا ہو, اتنے پیسے ہو کہ حج کا خرچہ پورا ہو جائے, اتنے پیسے ہو کہ حج کے دوران گھر والوں کا خرچہ پورا ہو جائے اور واپس آنے کے بعد جو روزگار تھا اس کو نقصان نہ پہنچے حج کی وجہ سے. بس یہ چار پانچ شرطیں ہیں, ان کا نام ہے استطاعت. جس میں یہ چار پانچ شرطیں ہو جائیں اس پر حج واجب ہے, نہیں کرے گا تو گناہگار ہے اور پھر ساری زندگی واجب رہے گا. حتیٰ یہ کہ ابھی ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم جوان ہیں, کاروبار بھی اچھا اور ہم نے نہیں حج کیا. بعد میں احساس ہوا کہ جب غریب ہو چکے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, بیمار ہو چکے تھے, تب بھی حج معاف نہیں ہوگا, بھیک مانگتے جاؤ مگر حج پہ جاؤ, کیونکہ یہ دفعہ جو حج واجب ہو گیا وہ معاف نہیں ہو سکتا, کوئی ایسا طریقہ نہیں. سوائے اس کے کہ بالکل یعنی انسان بے ہوشی کے بعد میں پڑا ہے اسپتال کے تو ایک دوسری بات ہے, لیکن وہ معاف پھر بھی نہیں ہوگا. خدا اس کی پرسش نہ کرے, وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ غریب ہونے کے بعد بھی, بیمار ہونے کے بعد بھی, اگر پہلے صحیح حالت میں کوئی حج تھا جو نہیں کیا وہ معاف نہیں ہوگا, غریب ہو کے بھی جانا پڑے گا. یہ تو ایک مسئلہ ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر حج واجب نہیں ہے پھر بھی وہ حج کر لے, یعنی یہ شرائط پوری نہیں, جسمانی اعتبار سے وہ حج کے قابل نہیں پھر بھی چلا جائے, مالی اعتبار سے حج کے قابل نہیں پھر بھی وہ زحمتیں اٹھا کے چلا جائے, یا گھر والوں کو نانا نفا دینا تھا نہیں دیا, اس نے کمی کی اور چلا گیا, تو یہ جو حج اس نے کیا حج اس کا صحیح ہوگا. لیکن اگر آئندہ کبھی اس پر حج واجب ہوگا تو وہ جو حج وہ پہلے کر چکا ہے وہ کام نہیں آئے گا, دوبارہ جانا پڑے گا. جس پر حج واجب نہ ہو وہ حج کر تو سکتا ہے زحمتیں اٹھا کے, لیکن اگر آئندہ کبھی پیسے آ گئے اور دوبارہ واجب ہو گیا, یعنی صحیح معنوں میں واجب ہو گیا, تو دوبارہ جانا پڑے گا, پہلے والا مستحب حج کام نہیں آئے گا. یہ ایک مسئلہ, یہ بھی بالکل صحیح. تیسرا مسئلہ جو آیا تھا اس کا آدھا حصہ تو بالکل صحیح تھا, بلکہ وہ تو ایک اہم اصول ہے اسلام کہ حج آپ نے سنا کہ کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر حج واجب کرنا ضروری نہیں, یعنی ایک انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے جمع کرے اگر جمع کرنے کی اس میں صلاحیت ہے اور حج کے پیسے جمع کر کے جائے, نہیں. اپنے آپ سے استطاعت پیدا کرنا واجب نہیں کہ حج کے پیسے جمع کرے اور پھر حج کے اوپر جاؤ, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ استطاعت پیدا کریں. اگر جان بوجھ کر بھی آپ اپنے آپ کو استطاعت والا بننے ہی نہ دیں, جتنی تنخواہ آتی خرچ کر ڈالے, پیسے اتنے جمع نہ ہونے دیں کہ حج واجب, البتہ خرچ جائز کام لے, آرام ملے جائز کام میں کرے, لیکن اس سے بچ بھی سکتے تھے. مثلاً عورت کو اتنا زیور بنانے کی اجازت ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مثلاً 10 تولے کی حیثیت ہو, سکتا ہے کہ ایک عورت 5 تولے زیور سے بھی گزارا کر لے, تو یہ اس کے لیے واجب نہیں کہ اگر 5 تولے سے گزارا کر سکتی ہو تو پھر باقی 5 تولے نہیں بنا اس سے ہٹ سے چلی جاؤ. یا جو پچھلی دفعہ مثلا آیا کہ ہم 5 لاکھ کے فلیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن 4 لاکھ کے فلیٹ سے گزارا ہو سکتا ہے, تو یہ واجب نہیں کہ 4 لاکھ کا فلیٹ خریدو 5 لاکھ کا جو خرید رہا, نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق ہم جان بوجھ کے بھی خرچہ کر سکتے ہیں تاکہ حج واجب نہ ہونے پائے. یہ مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو حج سے قافل کرنا واجب نہیں. ہاں, حج سے بچنے کے لیے کوئی حرام خرچہ نہیں کر سکتے کہ پیسے جمع ہونے جا رہے تھے ہم نے فضول کا برباد کر دیا, حرام کام میں خرچ کر دیا, اعتراف کر دیا, وہ نہیں, بلکہ اپنا جتنا اسلام نے ہم کو اجازت دیا خرچہ کرنے اسی لمٹ میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم حج واجب, اسلام اس کی اجازت دیتا, کوئی گناہ نہیں ہے انسان. اسی لیے اگر کسی آدمی کو ایسا قرضہ مل سکتا ہے کہ جو وہ بہت ہی آرام سے ادا بھی کر دے بعد میں, کیونکہ بینک والوں کو ملتے ہیں قرضے, تو اتنی ان کی تنخواہ کٹتی ہے معمولی معمولی تنخواہ کہ کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے قرضہ لینا اور اس سے حج کرنا, پھر بھی کیونکہ قرضہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو حج کے قابل بنا رہے, اس لیے یہ عمل واجب نہیں.
ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط عمل ہے، کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ قرضہ مل سکتا ہے تو ضرور جا کے قرضہ لے. یا جیسے بیوی ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر میں شوہر سے کہوں گی تو شوہر مجھے حق کے پیسے دے دے گا، لیکن شوہر سے مانگنا ضروری نہیں، پتا ہے کہ شوہر کی حیثیت بھی ہے اور وہ راضی بھی. یا بیٹا اس کو پتا ہے کہ اگر میں باپ سے کہوں باپ اچھا کاروبار ہے باپ کا بہت زیادہ پیسے، اگر میں باپ سے درخواست کروں تو باپ دے دے گا پیسے مجھے، لیکن اسلام کے اعتبار سے یہ مانگنا واجب نہیں. ہاں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کا قرضہ کسی کی گردن پر تو مجھے آپ کا اپنا پیسہ اس میں یہ تھا کہ قرضہ واپس لینا واجب، کم سے کم مانگنا واجب ہے، وہ دے نہ دے وہ غلط مسئلہ ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا پیسہ، وہ پیسہ جو آپ نے قرضہ دیا اس کے آپ مالک ہیں، یعنی آپ کی استطاعت ہو چکی ہے اس لیے واجب ہے کہ آپ مانگیں. لیکن شوہر کے بیوی کے لیے شوہر سے مانگنا، بیٹے کے لیے باپ سے مانگنا، یا بوڑھا باپ ہے جوان بیٹا ہے لکھ پتی کروڑ پتی، یا بوڑھی ماں بیٹے سے مانگنا یہ واجب نہیں. اگر یہ پتا بھی ہو کہ ہم مانگیں تو آپ کو مل جائے گا، یا بالکل فری مل جائے گا، یا یہ کہ بینک کو قرضہ دینا اتنی معمولی تنخواہ کٹے گی کہ کوئی قرضے نہیں پڑتا، تب بھی یہ واجب نہیں، کیونکہ بنیادی مطلب کہ اپنے آپ کو حج کے قابل بنانا واجب نہیں. اگر آپ بن گئے حج کے قابل، پیسے آ گئے آپ کے پاس، جمع ہو گئے، کبھی تو جمع ہو جاتے کبھی آ جاتے. آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ریٹائر ہوئے، گریجویٹی یا پروویڈنٹ فنڈ ملا، وہ تو آپ کے پاس آ گیا، سمجھ ہی نہیں سکتے. یا یہ کہ کسی کا کرائز بانڈ نکل آیا اور ایسا پرائز بانڈ کہ جس سے وہ حج کر سکتا، اب یہ کہ تو خود بخود آ جا. یا یہ کہ کسی آدمی کی تنخواہ بڑھ گئی اور اس طرح سے بڑھی کہ معلوم ہوا کہ دو سال تین سال کا جو پیچھے کا تھا وہ سب بھی بڑھا دیا حکومت نے، یا کسی کا کیس چل رہا تھا اپنی کمپنی سے یا گورنمنٹ سے چار سال کی تنخواہ پہ جھگڑا، وہ کیس جیت گیا اس طرح سے یہ پیسے اس کو مل گئے. اسی قدر کی مختلف صورت ہے. یا یہ کہ کسی ایسے رشتے دار کا انتقال ہوا کہ اس کی میراث ہم کو گھر بیٹھے مل گئی، تو اپنے آپ کو حج کے قابل بنانا واجب نہیں. اور اگر کہ آپ کو بہت آسانی سے موقع مل رہا ہو حج کے قابل بنانے کا، تب بھی واجب نہیں ہے کہ اس موقع کو حاصل کریں. ہاں اگر آپ کے پاس آ گیا خود بخود یہ مال تو حج واجب ہو جائے گا. یہاں تک کی بات تو بالکل صحیح ہے، جسے کہ پیچھے کی تقاریر کا یہ خلاصہ ہے. پھر ایک مسئلہ اس میں ذرا غلط میں بھی پیدا کر گیا کہ حج کے لیے قرضہ لینا واجب نہیں. تو بھائی آپ کو قرضہ مل رہا ہے بینک سے یا ایک کمپنی سے پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر، یا ویسے ہی واجب نہیں ہے کے لیے، یہ تو بالکل ٹھیک. لیکن اگر ہم نے لے لیا قرضہ، واجب تو نہیں تھا، ہم نے لے لیا حج کے لیے، نہیں لیا یوں ہی لیا، تو دوسرا بینک والے تو قرضے اس لیے لے رہے تھے، ایک سہولت مل رہی ہے، بینیفٹ مل رہا ہے، تو اس کو کیوں چھوڑے، واجب نہیں تھا لینا. لیکن اگر ہم نے حج کے لیے نہیں، نیت بھی حج کی نہیں ہے، خیال بھی نہیں، نیت تو یہ ہے کہ بھائی قرضہ مل رہا ہے، ایک سہولت مل رہی ہے، لے لو، تو واجب تو نہیں تھا قرضہ لینا. لیکن اگر لے لیا اور اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ حج واجب ہو جائیں گے. ویسے حج پیسہ لینا واجب نہیں، لیکن اگر لے لیا کسی طرح تو آپ حج واجب ہو گیا. اسی طرح سے بیوی کے لیے شوہر سے پیسے مانگنا واجب نہیں، لیکن اگر اس نے مانگ لیا شوہر نے دے دیا تو ابھی حج اس کے اوپر واجب ہو گیا. چاہے اس نے حج کے لیے نہ مانگے ہو، کسی اور کام کے لیے مانگے ہو، لیکن وہ ضروری کام نہیں. مجھے آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مکان خریدنا بھی اسلام میں واجب نہیں ہے، شادی بھی واجب نہیں، تو ہم نے کسی اور کام کے لیے مانگے پیسے، یا ہم نے بینک سے قرضہ کسی اور مقصد سے لے لیا کہ بھائی وہ پیسے لیں گے کہیں انویسٹ کر کے گزارا کریں گے، یا یہ کہ کوئی مکان خرید لیں گے، لیکن وہ مکان ہمارے لیے تو ضروری نہیں. تو قرضہ بینک سے ہم نے مکان کے لیے لیا لیکن حج ہم پر واجب ہو گیا ہے، کیونکہ قرضہ لینا واجب نہیں لیکن لے لیا تو اب حج پہ جانا واجب. یہ اصل مسئلہ ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم نے لے لیا قرضہ تب بھی حج واجب نہیں، اس پیسے پہ خود واجب نہیں ہے کیونکہ یہ پیسہ باہر بینک کا، لیکن حج اس کے اوپر واجب ہے. اگر نہیں گئے تو گناہگار تو ہوں گے ہی، ساری زندگی واجب رہے گا، یہ مانا جائے گا کہ حج واجب تھا اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا. تو پہلی تقریر میں یہی آیا تھا مسئلہ، گزشتہ تقریر میں یہ آ گیا تھا کہ کیونکہ قرضے کا پیسہ اصل میں اس کمپنی کا ہوتا ہے، اس کے پیسے پہ ہم پر حج واجب نہیں، وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ خمس کے لیے تو ہے کہ جو قرضہ آپ لے کے آتے ہیں بینک سے، اس پیسے پہ خمس واجب نہیں، اس کو جو آپ ری پیمنٹ کریں گے ادائیگی اس کے اوپر خمس واجب، لیکن حج میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس پیسے پر بھی حج واجب ہے. یہ غلط فہمی تھی گزشتہ ہفتے کی جسے میں نے دور کیا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ سن لیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ ہر سال ان لوگوں کے لیے تو ضرور پیش آتا ہے کہ جو حج کی درخواست دے چکے اب مجھے کسی نے بتایا کیونکہ میں خود گجراتی نہیں پڑھ سکتا اس لیے میں ذمہ داری نہیں لے رہا کہ ابھی حال ہی میں کسی گجراتی جریدے میں اس مسئلے کا ایک جواب چھپا اور وہ غلط جواب ہے آغایا پوری کے فتوے میں. آغایا کمیری کے فتوے میں صحیح جواب کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آغایا پوری کے مخلد عمل نہیں کر سکتے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کے پیسے ہو جائیں اس سال اور اپنی نہیں اور اپنی مجبوری نہ ہو, کسی اور مجبوری سے وہ حج پہ نہ جا سکے, مثلا اس کا نام نہیں نکلا قرآن اندازی میں, اس نے پیسے جمع کرا قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا, یا یہ کہ اور کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ پیسے اس کے پاس حج کے ہو گئے تھے لیکن وہ نہیں جا سکا, جس سال حج پہ نہیں جا سکے گا سب سے واضح مثال تو اس پہ یہی قرآن اندازی کی کہ حج کے نام حج حاجیوں میں اس کا نام گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا نہیں آیا. اب مسئلہ یہ کہ یہ والا حج تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا, کیا اسے اجازت مل گئی کہ یہ پیسے وہ خرچ کر سکتا ہے؟ جب آئندہ سال حج کی تاریخیں آئیں گی تو پھر سے اس کا مسئلہ دیکھا جائے گا, یا اس سال اگر حج کے نام نہیں نکلا تو یہ پیسے رکھنا واجب ہے آئندہ سال کے لیے. یہ بحث ہمارے علماء کے درمیان بہت اختلافی مسئلہ ہے. آغاز میں نے یہی فرماتے کہ ہر سال کا معاملہ الگ الگ ہے. اس سال اگر آپ کا نام نہیں نکلا پیسے تھے حج اور نام نہیں نکلا, یا کسی اور وجہ سے آپ نہیں گئے, نہیں نام نہ نکلے کی مثال چاہیے, باقی مثالیں جو ہے وہ غلط فہمی پیدا کر دیں گے. یعنی آپ اپنی مجبوری نہیں کوئی اور ایسی مجبوری آ گئی کہ آپ اس سال حج کے نہیں جا سکے. یہ آ گیا خدیلی کا فتوا, فتوا راستہ بند ہو گیا, اجازت نہیں دی سعودی حکومت نے آپ کو, اس سال کمانے بولے تو ٹھیک اب یہ پیسے آپ قرض کر سکتے, آئندہ سال جب حج کی تاریخیں آئیں گی پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کی حیثیت ہے تو جائیے, اگر آئندہ سال حیثیت نہیں رہی تو آپ پر حج واجب نہیں. لیکن آغاز کوئی یہ فرماتے کہ حج کے ایک دفعہ آپ کے پاس پیسے آ گئے اور استطاعت پیدا ہو گئی تو آپ نے حج واجب, اس سال اگر نام نہیں نکلا یا اس سال پرمیشن نہیں ملی اجازت نہیں ملی سعودیہ میں داخلے کی تو اب حج اس سال تو معاف ہو گیا, مگر یہ پیسے آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ محفوظ کریں اور آئندہ سال دوبارہ کوشش کریں, دوبارہ نہ نکلا پھر واجب ہے پیسے رکھے تیسرے سال پھر کوشش کریں. تو بہت سے علماء ہمارے یہی کہتے ہیں کہ ہر سال کا مسئلہ الگ الگ ہے, اس سال اگر آپ حج سے نہیں جا سکے تو بات ختم ہو گئی, حج ثابت ہو گئے, اب یہ پیسے آپ کی مرضی ہے جہاں بھی خرچ کریں, آئندہ سال کا معاملہ آئندہ سال دیکھا جائے گا. اکثر علماء یہی کہتے ہیں میں شمول آغاز کو نہیں, لیکن آغاز کوئی کا فتویٰ عام مراٹھے کے فتوے سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ جی نہیں, ایک دفعہ حج کے پیسے اور استطاعت آ گئے اب اس کی حفاظت آپ پر واجب ہے کہ ختم نہ ہونے پائے جب تک آپ حج نہ کر لیں, دو سال لگے تین سال لگے چار سال لگے یہ سب کا خیال آپ کو کرنا ہے. دو مسئلے مکمل, اور آخری مسئلہ مسائل حج کے بارے میں, یہ مسئلہ کو ہے کہ اس میں دو بڑی احتیاطیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں. مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر حج واجب ہو اور وہ نہ جائے اور پھر وہ انتقال کر جائے تو اس کی میراث کو استعمال کرنا یا ہاتھ لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کی اولاد کے لیے جب تک کہ پہلے اس کے حج کے پیسے نکال کے نہ رکھے جائیں. جس آدمی پر حج واجب ہو اور وہ ادا کیے بغیر مر جائے, چاہے موت کے وقت حج واجب نہیں رہا, مثلاً ایک آدمی پر واجب کا حج جب اس کی عمر 40 سال تھی اس سال میں نہیں گیا اور پھر وہ بیمار پڑ گیا اور انتقال کیا اس نے 70 سال کی عمر, 30 سال پہلے بھی حج واجب ہو گیا تھا پھر نہیں گیا, چاہے ہرتے وقت وہ اتنا بیمار اور غریب تھا کہ جا بھی نہیں سکتا تھا, مگر آپ نے سنا جو حج ایک دفعہ بھی آ گیا گردن پر وہ آ گئے اب اس کو ادا کرنا ہوگا, اور چاہے ایسا مرنے والا ہو کہ جس سال مرا ہے اس سال بھی اس کی حیثیت سے جانے کی نہیں گیا. دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہے کہ اس کی میراث نہ بیوی کو ملے گی نہ بیٹے کو ملے گی نہ بیٹی کو ملے گی, کوئی حق ہی نہیں ہے ان کا میراث میں جب تک کہ پہلے مرنے والے کے فرضے ادا نہ ہو, اور حج بھی ایک قرضہ ہے جو اس کو پہلے نکالا جائے. یہ مسئلہ ہے جس کو اکثر آدمی آج کل تو خیر جانتے ہیں یہ لازم ہے, لیکن یہ سارا حج کا خرچہ مرنے والے کے مال میں سے نکالا جائے. ایک مسئلہ میں اور بتا دوں بڑا اہم دلچسپ, لیکن لوگ ذرا سب قبول کرتے ہیں, باپ اور ماں کا کتنا حق ہے اولاد کا, لیکن باپ اور ماں کے انتقال کے بعد والدین سب کے لیے اولاد پر اپنی جیب سے ایک پائی خرچ کرنا بھی واجب نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں, چاہے والدین پہ خمس باقی تھا اگر وہ پیسہ چھوڑ دیتا ہے ان کے پیسے میں سے تو خلوص نکالیں گے. اولاد پر واجب نہیں ہے کہ اگر ان کا پیسہ نہیں ہے تو تم اپنی جیب سے ان کا خلوص کرو. زکات واجب تھا, قرضے واجب تھے, حرام پیسہ انہوں نے کمایا زندگی میں کاروبار میں جھوٹ بول کے ملاوٹ کر کے سب کے مظالم کا سب کچھ. اگر باپ کا انتقال ہوا وہ پیسے چھوڑ کے گیا ہے جس میں سے یہ سب ہو سکتے ہیں قرضے تو ٹھیک, اگر اس نے پیسے نہیں چھوڑے تو بیٹے یا بیٹی اپنی جیب سے کوئی خرچ کرنا واجب نہیں ہے اسلام. یہی حج کا مسئلہ, یہ باپ کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حج کرے, اس نے اتنا پیسہ نہیں چھوڑا تو بیٹے کے واجب نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کا حج کرو. ایک بھائی دینا واجب نہیں ہے سوائے واجب کفن دفن. واجب کفن دفن تو زندہ لوگوں پر ضروری ہے, مردے اور مردے کا کوئی خرچہ, اس کا تیجا, اس کا چالیسواں, اس کی چھمائی, اس کی برسی, اس کی فاتحہ, کوئی چیز بھی اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ والدین قبر میں ان تمام چیزوں کے محتاج ہیں, اگر انسان ان پہ خرچ کرے تو اس سے بڑی نیکی اور ثواب کیا ہو سکتا ہے, لیکن واجب نہیں ہے کسی کی زبان پر. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھائی کہ والدین نے باپ نے یہ مانے انتقال کیا حج واجب کا نہیں کیا حج, اگر وہ پیسے چھوڑ کے گئے تو اس میں سے حج کرانا واجب, پیسے چھوڑ کے نہیں گئے تو اپنی جیب سے حج کرانا واجب نہیں ہے, کرا لے تو بہت ہی اچھا ہے. یہ بات تو مکمل ہوگا. اچھا اب اگر والد نے پیسے چھوڑے ہیں تو پہلے ان کا حج ہوگا. کون سا حج؟ حج کی دو قسمیں مقام پر آتی ہیں. دیکھیے یہ بہت عام مسئلہ ہے, ہر گھر میں پیش آ رہا, یہاں تک کہ کئی مقامات پر میں نے اپنا نقصان کیا اور یہ مسئلہ لوگوں کو بتایا. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہر سال میں حج پہ جاتا ہوں تو سوائے پہلے سال سے سب نیابت کی حج ہے. بات یہ بھی اسلام میں ایک عبادت ہے نیابت کا حج کرنا, ایسا تو نہیں ہے کہ نہ میں اپنی اتنی حیثیت رکھتا ہوں اور نہ ہی کوئی حکومت ایسی ہے کہ جو مجھے حج کے پیسے ہر سال دیتی. یہ تو بارہ مومنین کرام ہے اپنے مرحومین کے لیے حج کراتے رہتے, لیکن اس حالت میں بھی یہ مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ آج کل مثلاً ایک آدمی کے حج کا 30,000 خرچہ, مرنے والے نے انتقال کیا تو اس کے طرف سے حج کرانا واجب ہے اگر وہ پیسے چھوڑتے گیا. لیکن یہ اختلاف ہمارے یہاں چلا رہا ہے علماء کہ مرنے والے کا حج غلطی واجب ہے یا بے قاضی واجب ہے. دیکھیے اصل حج کراچی سے شروع نہیں ہوتا, اصل حج مدینے سے شروع ہوتا ہے. جو لوگ یہاں پر حج کر چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو اصل حج ہے وہ تو 12-13,000 میں ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں حج بے قاضی. جہاں سے حج شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم نائب کو بھیجے گے وہاں سے حج کرو. اب یہ جو پاکستان سے جو آدمی جائے گا وہ پورے 30,000 روپئے خرچ ہوتے ہیں کیونکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے, اس کا رہنا سہنا 40 دن یا 30 دن ہے. لیکن اگر مکے یا مدینے میں کوئی آدمی حج کو مل جائے وہ تو 12-13,000 اس سے بھی کم میں حج کر لیتا ہے, کیونکہ اس کا حج تو بہت چھوٹا, اپنے ہی شہر سے اس کو حج کرنا ہے. وہ حج کے جو وہیں سے کیا جائے اس کا نام ہے حج میقاتی. جو حج مرنے والے کی شہر سے کروائے اس کا نام ہے حج بلدی. بعض پرانے علماء گزرے وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کا حج کرانا یہ سوچ کر کہ خود مرنے والا اگر جاتا تو کتنا خرچہ ہوتا, جیسے اگر مرنے والا جاتا تو کراچی سے جاتا اس کو 30,000 خرچ دینا پڑتا. لیکن آغا اسمجر خمینی فرماتے کہ نہیں, وارثوں پر واجب صرف ہے چھوٹا والا خرچہ. مکے اور مدینے سے بھی اگر کوئی ان کو صحیح آدمی مل رہا ہو صحیح کی شرط, وہاں سے حج کرا لے 12,000 والا ان کی ذمہ داری ختم, وہی میقات والا حج یہاں سے بھیجنا واجب نہیں. البتہ اگر وہاں سے صحیح آدمی نہ ملے تو پھر ان کو زیادہ پیسے دے کے بھیجنا پڑے گا, لیکن وہ بھی کراچی سے لازم نہیں. اصل واجب کیا ہے کہ مدینے سے کوئی آدمی مل جائے وہ تو بہت کم پیسے لے گا, کیونکہ اس کا حج تو 5 دن میں ہو جائے گا اور اس کو مشکل اس کا خرچہ آئے گا 4-5,000 روپے, اور وہ تھوڑی اپنی اجرت لے گا, کیونکہ اسلام میں مستحق کہ جو حج بدل کرے اس کو کچھ اس کی محنت کا حق بھی دیا جائے. تو خیر وہ لے گا زیادہ سے زیادہ 10,000 لے گا. اچھا وہاں سے کوئی صحیح آدمی نہیں مل رہا تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے 10,000 میں نہیں ملا تو کراچی سے 30 میں خراب, نہیں. پھر دیکھو مدینے سے نہیں ملا اور قریب سے قریب کون سی جگہ, مثلا دبئی سے ایک آدمی مل گیا جو 15,000 میں جانے کو تیار, خرچہ کم ہے دبئی سے تو اب 15,000 راضی میں. وہاں سے صحیح آدمی نہ ملے لیکن تہران سے مل گیا جو 20,000 میں جانے کو تیار, جتنا مکے کے قریب رہیں گے اتنا ٹکٹ کم خرچ ہوگا. تو واجب کیا ہے کہ جو سب سے چھوٹا حج ہے وہ رکھو واجب 10,000 والا, 20,000 والا واجب نہیں. لیکن انتہائی احتیاط اور ثواب اس میں کہ بہرحال مرنے والے کی شہر ہی سے حج کرا, لیکن یہ واجب نہیں. یعنی بیٹے اور بیٹیوں سے اسلام درخواست کرتا کہ تم تھوڑا اپنا حق چھوڑ دو, کہ جتنا زیادہ حج کا خرچہ ہوگا
اتنا ہی ان کا حق ان کو بیٹے اور بیٹیوں کو کم ملے گا پیسہ. تو انتہائی احتیاط ہے کہ مرنے والے کا خیال کرو اور اس کا حق اس کے شہر سے ہی کرواؤ. چنانچہ میں جانتا ہوں ایک ایسے مومن جن کے والد نے دخل کیا, یہ بات میں اس وقت کی تھی جب 12,000 کے حج ہوتا تھا, مگر جن عالم کو انہوں نے بھیجا, عالم کو بھیجا تھا, میں مجھے تھا کوئی طالب علم نہیں, جس عالم کو بھیجا اس نے انہیں کہا کہ آپ اپنے والد کا حج کرا رہے, اگر والد جاتے تو کتنا خرچہ ہوتا, ہوں لکھپتی کروڑپتی آدمی تھے, کہا والد جاتے تو 70-80,000 تو خرچ ہوتا. تو ایک مسئلہ ان کو بتایا, باقاعدہ اس مومن 12,000 کا جو تھا 80,000 دیے اس کو, کہ ٹھیک میں بالکل اسی طرح سے جس طرح والد جاتے تو مکان میں نہیں رہتے, ہوٹل میں رہتے, ایئر کنڈیشن لیتے, اس زمانے میں ایئر کنڈیشن کی ضرورت تھی نہ ہی اتنا عام تھا. تو ایسے ایسے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوتے جنہیں سوچتے کہ جتنا کم سے کم اور سستے سے سستا مل جائے اتنا ہی آدمی لے لے, نہیں اگر والد جاتے 80,000 خرچ کرتے 80,000 دیے. لیکن یہ بہرحال یہ جو دیے وہ تو بیٹے نے اپنی جیب سے دیے, وہ تو بہرحال کسی حالت میں بھی واجب نہیں ہے. مرنے والا اگر پیسے چھوڑ کے گیا تب بھی واجب ہے حج میقاتی, یعنی چھوٹے والا حج. البتہ بہت احتیاط ہے کہ اس کے پورا خرچہ جو کراچی سے ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیے بڑا سوال, لیکن اب جو غلطی ہو رہی ہے, بہت سے لوگ کراچی میں اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں, جیسے میں بیٹھا ہوں, اگر میں 8 سال کے حج پہ جا رہا ہوں تو ان میں کراچی والوں نے جو حج کروائے, سارے حج کراچی والوں نے نہیں کروائے, انہوں نے بہرحال میرا یہی سا خرچہ دیا, لیکن یہ ان پر واجب نہیں تھا اگر مرنے والے کے مال میں سے نکال رہے ہیں, یہ ان کے لیے مستحب تھا. ایک چیز کا خیال رکھنا جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ لوگوں نے خیال نہیں رکھا, کہ یہ جو مستحب ہے, کیونکہ مستحب اس لیے جو مرنے والے کے بالغ رشتے دار ہیں وہ تو اپنے مال میں سے نکال سکتے, نابالغ کے مال میں سے مستحب کا خرچہ نہیں لیا جائے, نابالغ کے حصے میں سے تو صرف واجب واجب لیا جائے. تو مرنے والے کا جو واجب حج کا خرچہ ہے 12,000 مثلاً, کیونکہ 12,000 میں مدینے سے مل جاتا ہے نیابت کرنے والا صحیح آدمی, اگر نہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا, لیکن جب ملتا ہے تو 12,000 میں ہو جاتا, یہ تو سارے وارثوں کے حصے میں سے کٹے گا. پھر ہم نے کہا نہیں, ہم 18,000 اور دے دیتے ہیں تاکہ بالکل پورا پکا ثواب آپ کو مل جائے, یہ بہت ثواب ہے دینے والے کو, لیکن اب یہ سارے بیٹوں کے مال میں سے نہیں کٹے, جو نابالغ ہے ان کے مال میں سے واجب کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے, اب یہ سب دیا جائے گا جو مستحق جو بالغ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے مال میں سے نکالے. یعنی دوسرے الفاظ, مرنے والے کے مال میں ایک دم سے 30,000 نہیں نکالے جائیں گے, وہ حرام اگر ایک بھی وارث نابالغ, بلکہ مرنے والے کے مال میں سے 12,000 نکالے, اس کے بعد باقی سب وارثوں میں تقسیم کر دیے, پھر بالغ لوگوں نے 18,000 جو باقی میں تھے وہ اپنے مال میں سے نکال کے دیا ہے, تاکہ نابالغ کے پیسے میں سے ایک مستحق کا خرچہ نہ ہو. نابالغ بیٹا یا بیٹی کے مال میں سے صرف واجبات کا خرچہ لیا جا سکتا, اسی لیے مرنے والے کی عیدے چالیسویں کی مجلس کا خرچہ نابالغ کے حصے میں سے نہیں لے سکتے, وہ مستحبات میں سے باقی بیٹے راضی اپنی جیب سے کراؤ یا اپنے حصے میں سے کراؤ, نابالغ سے نہیں کرا سکتے, فاتحہ کا خرچہ نہیں لے سکتے. حتیٰ یہ تک مسئلہ جو پاکستان میں دفن کرنے لے جاتے, تو اگر بس جو ہے بس کا کرایہ جو لگتا ہے تو واجب ہے, لیکن اگر ایک قریبی قبرستان جہاں بس لیتی ہے 100 روپے, ہم جا رہے ہیں ذرا دور جہاں بس 200 لیں, تو کیونکہ واجب تو ہے کہ قریب ترین قبرستان میں, واجب کا مطلب یہ ہے کہ قریب ترین قبرستان میں دفن کرے تو واجب ذمہ داری اتر جائے گی, 100 روپے تو لے سکتے ہیں مرنے والے کے مال میں. اگر ہم اپنی خوشی دے کہ بھائی ہمارے سارے رشتے دار وہ دور والے قبرستان میں, اس لیے ہم اپنے والد کو بھی وہاں دفن کریں گے, تو جو 100 کے اوپر دفن لیا ہے وہ مستحب کرتا ہو گیا, وہ نابالغوں کے مال میں سے نہیں لیا جائے گا. مرنے والے کا کفن اس کے مال میں سے نکالا جائے گا, لیکن واجب کفن مرنے والے کو 3 ٹکڑے واجب ہیں کفن میں, 3 مستحب, تو جو واجب والے 3 ٹکڑے ہیں وہ تو وارثوں کے مال میں سے لیے جائیں گے چاہے بالغ ہو یا نابالغ, مستحب کفن نابالغ کے مال میں سے نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم. اسلام وارثوں کا خیال رکھتا, وارثوں میں سے کسی کا حق متاثر نہ ہونے پائے, وارثوں کو پورا حق ملے. اور کتنے تعجب کی بات کہ عام گناہگار فاسق فاجر مرنے والا اس کے وارثوں کو بھی اسلام پورا حق دیتا, اور وہ جو کائنات کی عظیم ترین ہستی اس کی بیٹی بخار بخار کے کہتی رہی کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں, میں اپنے بابا کی وارث ہوں, اور بار بار کہا گیا کہ تمہارا دعویٰ غلط, وہ صدیقہ کہ جس کی سچائی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا, فرشتے جس کی صداقت کی گواہی دے اور کلمہ پڑھا, کہا جا رہا گواہ لے کے آؤ, ہمیں تمہاری زبان پہ بھروسہ نہیں, کتنا سخت دن ہوگا شہزادی کے لیے جب یہ جملہ سنا ہوگا.
اور ایک جملہ بھی کہا تھا شہزادی جس سے ہٹ کر کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مرو تو تمہاری بیٹی تمہاری میراث لے اور رسول مرے تو میں رسول کی میراث لے لوں, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہاں سمجھنے کی بات ہی کہا تھی, وہاں تو صرف یہ تھا کہ اہل بیت کا یہ حق نہیں ملنا. یہی مظاہر تو تھے جنہیں دیکھ آل محمد کے ماننے والوں سے پتہ صحیح ہو رہا جو مخلص